من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. تقریر کی ابتدا میں یہ وضاحت کر دی جائے, یہ گھڑی 5 منٹ پاسٹ ہے اور پروگرام کا وقت 3:30 بجے تقریر پروگرام شروع ہوتا ہے, 4:15 بجے میری تقریر کا وقت آتا ہے. تو اس اعتبار سے میں بالکل وقت پر اپنا بیان شروع کر رہا ہوں, یہ دھوکہ نہ ہو کہ آج 5 منٹ کی تاخیر ہوئی, آئندہ 10 منٹ کی تاخیر اور اس کے بعد 15 منٹ کی تاخیر. یہ دوسری بات ہے کہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر شروع کے 15 منٹ میں جو سوز و سلام و نوحہ ہوتا ہے وہ نہ ہو سکا, لیکن خیر یہ سلسلہ آئندہ جاری رہے گا. دوسری گزارش یہ ہے کہ چونکہ ان 7 تقاریر کے لیے مجھے ٹاپک دے دیا گیا ہے, یعنی میرے اپنے مشورے سے, تو اسی ٹاپک کے اعتبار سے ہماری بات آگے بڑھے گی. یقیناً ان میں سے بعض ایسے سب ٹاپک ہوں گے جس میں لوگوں کا انٹرسٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. مثلاً 2 یا 3 ہفتے کے بعد ڈائیورس یا طلاق کے حوالے سے گفتگو ہونے والی, اور اسی طرح اس کے بعد کی بھی ایک آدھ تقریر. وہ تو ہر آدمی کی مرضی ہے کہ وہ لسٹ میں سے ٹاپک کو چیک کر کے آئے کہ نہ آئے, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ جو عنوان مجھے دے دیا گیا میں اس سے نہیں ہٹ سکتا ہوں. آج سوشل لائف یا فیملی لائف آف اسلام میں ہمارا سب ٹاپک ہے میرج, ایمز اینڈ رول. گزشتہ تقریر میں بات جہاں تک پہنچی تھی, ذرا سا اس کو اس لیے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آج کے موضوع کا پچھلی تقریر سے ایک تعلق بن جائے. اسلام میں فیملی لائف کو اتنا زیادہ اہم قرار دیا گیا کہ سم ٹائم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نماز اور روزے کی بھی وہ اہمیت نہیں جو فیملی لائف کو بچانے اور اس کو پریزرو کرنے کی. اور جیسا کہ میں نے پچھلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ پورے قرآن میں صرف ایک موقع ایسا جہاں خدا اس چیز کو سورہ احزاب میں کوٹ کر رہا کہ میرا حبیب بھی یہ والا حکم خدا لوگوں تک پہنچاتے ہوئے ذرا سا ہیزیٹیٹ کر رہا. اگر میرے یہ جملے سمجھ میں نہیں آئے تو لاسٹ فرائیڈے سنڈے کا لیکچر سن لیا جائے, پوری تقریر ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن وہ مسئلہ کہ جس کو بیان کرتے ہوئے اللہ کا رسول ذرا سا ہیزیٹیٹ کر رہا تھا, بلکہ قرآن کا لفظ ہے کہ اللہ کے رسول ڈر رہے تھے, وہ نہ توحید کا مسئلہ تھا, نہ بتوں کو برا کہنے کا مسئلہ تھا, نہ قیامت کا عقیدہ تھا, نہ رسالت کا عقیدہ تھا, نہ امامت کا عقیدہ تھا, نہ نماز کی بات تھی, نہ روزے کی بات تھی, وہ فیملی لائف اور اس سے ریلیٹڈ پرابلم تھی. مگر اللہ کا رسول اس حکم کو پہنچاتے ہوئے جس وجہ سے بھی ہیزیٹیٹ کر رہا ہو, خدا نے کہا کہ اے حبیب یہ حکم اتنا ہی اہم ہے جتنا اہم توحید کا حکم ہے, کیونکہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. قیامت کے دن پہلے 2 سوال یہی ہوں گے کہ پہلا سوال تم نے اللہ کو کیسا مانا, اور دوسرا سوال تم نے اپنے خاندان کے سسٹم کو بچایا یا خاندان کے سسٹم کو ختم کر دیا. اسلام کی بنیاد اس عقیدے سے شروع ہوتی, عقیدہ توحید کے بعد یعنی اصول دین کے بعد اسلام پریکٹیکلی یا عملاً یہاں سے شروع ہوتا کہ دیکھو لا روحبانیہ, خبردار معاشرے سے کٹ کر سوسائٹی اور کمیونٹی کو ترک کر کے کسی کونے اور گوشے میں بیٹھ کر زندگی نہ گزارنا. اسلام نام اس چیز کا کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنا. اور اس حوالے سے فیملی لائف کے باقی سارے فائدے اور فیملی لائف کے دیگر بینیفٹ تو گزشتہ اتوار کو آ چکے ہیں, اور انشاءاللہ 5ویں، 6ویں اور 7ویں تقریر اسی ٹاپک کے اندر جو آئے گی اس میں مزید ڈیٹیل آئے گی. آج پہلے تو ایک سوال کا جواب آپ سے لینا ہو یا یہ کہیے کہ آپ کو دینا, اور اس کے بعد پھر آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ بات کو آگے بڑھانا. وہ یہ کہ جہاں یہ لفظ فیملی لائف آتا وہاں پہ ایک سوال وہ پیدا ہو جاتا جو لاجک اور فلسفی میں تو بہت پہلے سے پوچھا جاتا کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی کہ پہلے انڈا پیدا ہوا. اسٹارٹ کس کو مانیں گے، آغاز، نقطہ آغاز کیا، پہلے انڈا بنا اس سے مرغی پیدا ہوئی، یا پہلے مرغی پیدا ہوئی جس نے انڈا دیا تو پھر یہ مرغیوں کی نسل آگے بڑھی. یہ لاجک کا ایک مسئلہ ہے، یہ لاجک کے اندر ایک جوک ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ فیملی لائف اس کے اندر اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، فیملی لائف کہاں سے شروع ہوتی ہے، باپ اور ماں پہلے آتے ہیں. یہ سیکوینس کی بات کر رہا ہوں، فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں. باپ اور ماں پہلے آتے ہیں یا شوہر اور بیوی پہلے آتے ہیں، فیملی لائف اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا. جس وقت ہم عظمت کو، فضیلت کو، رتبے سے دیکھتے ہیں تو یقیناً ماں اور باپ کے رتبے سے زیادہ بلند رتبہ کسی رشتے میں نہیں رکھا گیا. لیکن اگر آپ ہسٹوریکل سیکوینس دیکھیں گے تو پہلے شادی کا رشتہ آتا، ماں باپ کا رشتہ اس کے بعد، بھائی بہن کا رشتہ اس کے بعد. یقیناً یہ بات ان لوگوں کو بھی بڑی عجیب لگ رہی ہے جو اٹھتے بیٹھتے اپنے والدین کو گالم گلوچ کرتے ہیں اور مارتے پیٹتے ہیں، اس لیے کہ والدین کو کنڈیم کرنے یا توہین کرنے کے باوجود ہر آدمی ان کی عظمت کو تو جانتا اور مانتا، لیکن اس کے باوجود حقیقت یہی. اور اس کے لیے آپ اسلام کے اعتبار سے ہیومن ہسٹری کو چیک کیجیے. اسلام کے اعتبار سے ہیومن ہسٹری شروع ہوتی ہے حضرت آدم اور حضرت حوا سے. یعنی پہلا رشتہ جو اللہ نے اس دنیا میں بنایا وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ. یہ رشتہ بنا تو پھر اس کے بعد اولاد پیدا ہو، اور پھر اولاد پیدا ہوئی تو باقی سارے رشتے، کہ ایک باپ بنا اور ایک ماں بنی اور ایک بھائی بنا اور ایک بہن اور ایک چچا اور ایک خالہ، تو سارے رشتے بعد میں، حتیٰ یہ کہ اس کائنات کا عظیم ترین رشتہ والدین کا رشتہ، وہ بھی بعد میں آتا. سیکوینس کے اعتبار سے ہیومن ہسٹری کا آغاز شوہر اور بیوی کے رشتے سے ہو رہا. اور شوہر اور بیوی کا رشتہ اکارڈنگ ٹو اسلام بغیر میرج کے اور بغیر شادی کے ہو ہی نہیں سکتا. یہ تصور تو اسلام مانتا ہی نہیں کہ بغیر کسی صیغہ نکاح کے کوئی مرد اور عورت آپس کی رضامندی کے ساتھ ایک ساتھ رہنے لگے، اور یہ مانا جائے کہ اگر کہ شادی نہیں ہے مگر شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ چیز زیادہ تفصیل کے ساتھ آگے آئے گی. مگر جو جملہ ابھی میں نے عرض کیا، ذرا سی اس جملے میں تبدیلی بھی کر دوں. ابھی میں نے یہ عرض کیا ہے نا کہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ. شوہر اور بیوی کے رشتے کا مقصد سب سے پہلا رشتہ ازدواج، نکاح یا اس میرج کے ذریعے سے بن رہا. مگر یہ تو اس لیے کہ بات انسانوں کی ہو رہی، ورنہ سورہ یاسین کی جس آیت کی تلاوت آج کی تقریر کے شروع میں کی گئی وہ آیت تو یہ بتا رہی کہ انسانی تاریخ ہی نہیں، اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو اس طرح سے بنایا کہ ہر ایک میں پیر رکھی. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، پاک ہے وہ ذات، تمام عظمتیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں بنایا، ہر چیز کو پیر کی شکل میں بنایا. خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، چاہے وہ زمین میں اگنے والی یا زمین سے پیدا ہونے والی. ومن انفسہم، چاہے اے انسان تم ہو، وہ چاہے مما لا یعلمون، وہ چیزیں کہ جو ابھی تمہارے علم میں بھی نہیں آئیں. دنیا میں بلکہ اس یونیورس میں جتنی ریسرچ کرتے چلے جاؤ اور جتنی چیزیں تمہارے سامنے آتی جائیں گی، ہر جگہ تمہیں یہ پیئر پیئر اور پیئر ملیں گے. آپ کو شاید یاد ہو کہ دو سال پہلے اسلام اور سائنس کے عنوان پہ جو تقاریر ہوئی، ان میں سے ایک تقریر سورہ یاسین کی اسی آیت کی روشنی میں اس لیے ہوئی کہ اس آیت پر ریسرچ کیے بغیر ایک فزیشین یہی نظریہ جب پیش کیا تھا تو وہ نوبل پرائز لے اڑا، اسی نظریے کی وجہ سے کہ کائنات میں ہر چیز پیئر کی شکل میں بنائی گئی. لیکن چوں خود میرج اتنا اہم اور اتنا لیندی ٹاپک کہ ایک تقریر میں پورا نہیں ہوگا، اس لیے میں ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں. تو خلاصہ یہ بنا کہ سورہ یاسین نے یہ اعلان کیا کہ پروردگار نے اس کائنات کا نظام اس طرح بنایا کہ فقط اپنی ذات کے لیے توحید رکھی، فقط اپنی ذات کے لیے سنگولر ہونا رکھا، اللہ کے سوا وحدانیت کہیں نہیں، باقی ہر چیز چاہے مما تنبت الارض ہو زمین سے اگنے والی، من انفسہم انسانوں کا اپنا نفس ہو، یا مما لا یعلمون وہ چیزیں ہوں جو آہستہ آہستہ تمہارے سامنے آئیں گی، ہر ایک میں تمہیں جوڑے نظر آئیں گے. لیکن جب انسانوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ آخر اس جوڑے کی شکل میں بنانے سے، ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کی شکل میں بنانے سے پروردگار عالم نے کوئی مقصد بھی ہمارے سامنے پیش کیا؟ یا جیسے الیکٹرون اور پروٹون بنائے گئے، جیسے دنیا کی باقی تمام چیزوں کو جوڑے میں بنایا گیا، خالی اس طرح سے بنا دیا؟ نہیں، جب انسانوں کی بات آ رہی تو وہاں پہ پھر ایک مرتبہ قرآن کا انداز بھی بدلا، دوسری جانب معصوم کا انداز بھی بدلا، اور ہمارے سامنے دو چیز، پہلی چیز نکاح اور شادی شدہ زندگی کی فضیلتیں آئیں، اور پھر اس کے بعد اس کے فائدے آئے کہ آخر اس کا مقصد کیا، آخر شادی کا ایم کیا، آخر اس شادی کا رول کیا. دیکھیے جب آپ اس کو سمجھیں گے تو وہ نظریے کی خرابی آپ کے سامنے آئے گی. کون سا نظریہ؟ کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی راضی، دونوں خوش ہیں، کوئی کسی کو پریشرائز نہیں کر رہا، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر رہا، تو دونوں اگر ایک ساتھ ایک جگہ رہتے تو آخر اس میں اللہ کا کیا نقصان، اور آخر اس میں سوسائٹی کا کیا نقصان؟ اگر ایک چھت کے نیچے جسٹ لائک ہسبینڈ اینڈ وائف زندگی گزار رہے، مگر ایک رشتہ نکاح کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جوڑتے، یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ کے سامنے وہ مقاصد آئیں گے، وہ آبجیکٹیوز آئیں گے، وہ ایمز آئیں گے جو شادی کے ذریعے سے اللہ نے رکھے. چنانچہ آئیے ہم اپنی بات پہلے تو یہاں سے شروع کریں کہ یہ دیکھیں کہ جہاں انسانوں کی بات آ جاتی، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں الیکٹرون پروٹون کی جانب نہیں جانتا ہوں، نہیں جاتا ہوں، میں مرغا اور مرغی کے رشتے کی جانب نہیں جاتا ہوں، میں سورج اور چاند کی جوڑی کی جانب نہیں جاتا ہوں، میں صرف انسانوں کی بات کر رہا ہوں جو صاحب عقل مخلوق، جو مکلف مخلوق. اس کے اندر پروردگار عالم اس شادی کے رشتے کے ذریعے اتنے بہت سارے مقاصد اور بینیفٹ حاصل کیے کہ اگر یہ حدیث آپ اسی جملے کے بعد سنیں تو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی. اتنے فائدے حاصل کیے اس شادی کے ذریعے، اس نکاح کی اتنی فضیلتیں، اس ازدواج کے رشتے کے اتنے فائدے اسلامی معاشرے کو پہنچ رہے کہ پھر اللہ کے رسول نے یہ دو حدیثیں ارشاد فرمائی، رزال و موتا کم الزاب و اکثر و اہل نار الزاب. پیغمبر کی یہ دو حدیثیں جنہیں ہر مرجع نے اپنی کتاب میں لکھا. پہلی حدیث کہ یاد رکھو کہ اے مسلمانوں، تم میں جو لوگ مرتے، جو انتقال کرتے، جو دنیا سے رخصت ہوتے، اس میں بدترین انسان وہ ہیں جو کنوارے ہوتے ہیں، جو بغیر شادی کے اس دنیا سے جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت. اور پیغمبر کی وہ دوسری حدیث، اکثر اہل النار الزاب، کہ جہنم میں رہنے والوں کی اکثریت، جہنمیوں کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بغیر شادی کے اس دنیا سے گئے ہوئے. اگر شادی کی اتنی ہی اہمیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی واجب ہوگی. پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ سنت، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سنت موکدہ، یہ کیوں کہا جاتا ہے مگر واجب نہیں؟ تو شادی نہ کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں نہیں جاتا، مگر شادی نہ کرنے کی وجہ سے 99% لوگ ان خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن سے بچانے کے لیے اسلام نے میرج کا انسٹیٹیوشن قائم کیا، جس سے بچانے کے لیے اسلام نے رشتہ نکاح کو رکھا. تو 99% لوگ ان خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ان کو جہنم ہی میں جانا پڑتا. تو اسلام کی نگاہ یہ رشتہ ازدواج، یہ شادی کا انسٹیٹیوشن اتنا اہم، اور اس سے اتنے فائدے حاصل ہو رہے کہ جس نے اس کو ترک کر دیا وہ چاہے کہ نہ چاہے 99% کیس میں اتنے بڑے بڑے گناہ اس سے ہو جائیں گے کہ آخر میں اسے جہنم ہی میں جانا. میں پچھلے اتوار کی تقریر والے گناہوں کا اشارہ نہیں کر رہا ہوں، پچھلی دفعہ کافی اس حوالے سے بات ہو چکی ہے جس میں شادی کے علاوہ بھی بھائی بہن، ماں باپ اور دیگر رشتے داروں کے فوائد بتائے گئے، لیکن چونکہ وہ چیز مزید تفصیل کے ساتھ پانچویں تقریر میں آ رہی اس لیے ابھی اس کو اتنا ہی رکھی. پہلے تو یہ دیکھ لی کہ کس طرح سے موٹیویٹ کیا گیا ہے انسان کو، کس طرح سے شوق دلایا گیا، کس طرح سے ابھارا گیا، کس طرح سے ایک مرتبہ رغبت دلائی گئی ہے اس رشتے کی جانب. پیغمبر اسلام کی زندگی ہمیں نہ صرف یہ کہ پازیٹو اور نگیٹو دونوں انداز سے اس حوالے سے حدیثیں مل رہی، بلکہ بعض حدیثیں ایسی، یہ جملہ سنیے گا توجہ، بعض حدیثیں ایسی کہ ہمیں پیغمبر کے منہ سے اچھی بھی نہیں لگ رہی، ہمیں پسند بھی نہیں آ رہی کہ اللہ کا رسول جن کی اتنی عظمت ہمارے ذہنوں میں، جن کی اتنی فضیلت قرآن بیان کر رہا، جو سید کائنات، اور وہ اس قسم کے جملے اپنی زبان سے مجمع عام میں ارشاد فرما، اگر تنہائی میں بھی کہتے تو ہمیں اچھے نہ لگتے، اور مجمع عام. لیکن وہی بات کہ کوئی اہمیت ہے اس نکاح کے رشتے کی، کوئی اہمیت ہے اس انسٹیٹیوشن کی. یہ یاد رکھیے کہ اس میں سے بہت سی باتیں ایسی جو ان لوگوں کو ابھی بیکار لگ رہی ہیں جو شادی کیے ہوئے، یا جن کی زندگی کا ایک طویل حصہ گزر گیا، لیکن جس آسٹریلیا میں آپ رہ رہے اور جو آسٹریلیا ویسٹرن کنٹریز کا ایک پارٹ ہے وہاں پہ جو بڑے تیزی سے پاپولر ہونے والا نظریہ یا تھیوری کہ کیا ضرورت ہے شادی، کیا ضرورت ہے اپنے پاؤں میں بیڑی باندھنے کی، کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو قید کرنے کی، کیا ضرورت ہے ان جھنجٹوں میں پڑھنے کی، ہنسی خوشی ساتھ رہے اور جب کبھی ذرا سے بھی دلوں کے اندر عدم توافق پیدا ہوا چھوڑ کے الگ ہو گئے، وہ زیادہ آسان نہیں؟ زندگی کو جو اتنا آسان اور ایزی بنایا گیا کہ جو رومال سے مسئلہ ٹیشو پیپر کے اوپر گیا، بھائی رومال ایک جھنجٹ ہوتی ہے نا، اسے اپنی جیب میں بھی رکھیے، اسے دھوئیے بھی، اسے استری بھی کیجیے، اس کی صفائی بھی کیجیے، ٹیشو پوچھا اور پھینک دیا، یہ جو ایک نظریہ بنایا گیا یہ ٹیشو پیپر سے لے کے شادی تک پہنچ رہا کہ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ایک کانٹریکٹ کے ذریعے سے قید میں لانے کی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آدمی ہنسی خوشی رہے اور جب کبھی دلوں کے درمیان ناراضگی پیدا ہو چھوڑ کے چلے گئے؟ تو یہ دراصل مسئلہ آپ کے لیے شاید اتنا اہم نہ ہو، کیونکہ آپ میں سے تو بہت سے کہیں گے کہ ہماری شادیاں ہوئے بھی اتنا طویل عرصہ گزرا کہ وہ ماضی بعید کی بات لگتا، یا بہت سے لوگ کہیں گے کہ جی ابھی ہمارے لیے یہ مسئلہ بنا ہی نہیں کہ کوئی ہمیں شادی کی فضیلتیں سنائے، مگر آپ کی آنے والی جنریشن، آپ کے بچے اور ان بچوں کے بچے، اس لیے یہ ذرا سی بات واضح کرنا پڑ رہی کہ اسلام کے نگاہ واقعاً ایک کانٹریکٹ کے ذریعے سے، واقعاً کچھ کنڈیشنز کے ذریعے سے ایک رشتے میں بند جانا اتنا ضروری اور اہم کہ بعض اوقات اللہ کے رسول کی زبان پہ ایسی حدیثیں آ گئیں کہ ہم جیسے مسلمانوں کو بھی سنتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ دشمنان اسلام کی بات تو چھوڑی، ان متعصب کرسچنز کی بات تو چھوڑیے جو پیغمبر پہ سارے الزامات اسی حوالے سے لگاتے ہیں کہ ایک ہمارا نبی عیسیٰ اتنا زاہد و مقدس و متقی، اور ایک تمہارا نبی ہے کہ جو شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہا، ان کو تو ایک موقع ملے گا، ان کے ہاتھ میں تو سول آ جائے گا اسلام کو اور پیغمبر کو بدنام کرنے کا۔ مگر وہی بات کہ بعض اوقات کسی بڑے مقصد کی خاطر آدمی کو چھوٹی قربانیاں دینا پڑتی، جس طرح اپنے جسم کو بچانے کے لیے ایک منزل آتی ہے کہ آدمی ڈاکٹر سے کہتا ہے اچھا میرا ہاتھ کاٹ دو، میں اس پہ خوش ہوں، اس پہ راضی ہوں، ہاتھ کٹ جائے جسم تو بچ جائے، میں اس پر خوش ہوں کہ میرے جسم سے مثلا میرا پھولا اسپیئر پارٹ نکال کے پھینک دو وہ چلا جائے مگر میں بچ تو جاؤں۔ اسی انداز سے بعض اوقات پیغمبر ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، اور پھر میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ حدیثیں جب ہم سنتے تو یقیناً کرسچن ورلڈ کے مقابلے میں تو یہ حدیثیں سمجھ میں آتی، لیکن جس ماحول میں اللہ کے رسول نے شادی کی فضیلت کی حدیثیں بیان کی وہ عربوں کا ماحول، اور عربوں کے ماحول کے اندر کرسچنز کی طرح سے روحانیت تھی ہی نہیں، وہاں پہ یہ کوئی پرابلم اور مسئلہ تھا ہی نہیں کہ ان کو شادی کی اتنی فضیلتیں بتائی جائیں۔ ہاں تھوڑا سا مسئلہ اسلام آنے کے بعد پیدا ہوا، مگر وہ اتنا بڑا نہیں بنا تھا کہ اس کے لیے اتنی اسٹرانگ قسم کی حدیثیں آ جائیں۔ کچھ ایسا لگ رہا کہ پیغمبر 21st century اور اس کے بعد والے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ذہن میں ایک مرتبہ پھر یہ بھوت سوار ہوگا کہ مغرب جو کرتا ہے ہمیشہ اچھا کرتا، چنانچہ اگر وہاں شادی کے انسٹیٹیوشن کو ختم کر کے رکھ دیا گیا اور بچہ 18 سال کا ہوا اور وہ آزاد الگ رہے، اور لڑکی 18 سال کی ہوئی تو وہ آزاد اور الگ رہے، تو ہمیں بھی اسے قبول کرنا چاہیے۔ حدیثوں کے انداز سے لگ رہا کہ اپنے زمانے کے چھوٹے سے مسئلے کو دیکھ کر پیغمبر اتنی اسٹرانگ حدیثیں ارشاد نہیں فرما رہے، آنے والے زمانے کا خیال کرتے ہوئے۔ اب مثلا پیغمبر نے بات شروع یہاں سے کی، بات شروع یہاں سے کی ہے کہ نکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ سنو جو میری سنت کو برا سمجھے، جو میری سنت سے منہ موڑ، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر میرا والا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ابھی بات بہت نرم بہت دھیمے انداز سے شروع ہو رہی، اور اس کے بعد اس بات کو اللہ کا رسول بہت زیادہ سختی پر ان دو حدیثوں کے ذریعے پہنچا گیا کہ تم میں بدترین وہ لوگ ہیں جو بغیر شادی کی دنیا سے جائیں، اور جہنم والوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی۔ لیکن پیغمبر جب بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے تو اس کے بعد پھر سلسلہ ان حدیثوں پہ جاتا کہ جن حدیثوں کو پوائنٹ کی شکل میں مجھے آخر میں بیان کرنا تھا، لیکن حدیثیں شروع میں سن لیجئے، اس کے نتیجے انشاءاللہ پھر آخر میں ہم ایک ساتھ جمع کریں گے۔ پیغمبر کی دوسری حدیث سنو، من زوجا فقط احرزا نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الاخر، جس نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا، اپنے آدھے دین کو پروٹیکٹ کر لیا، بس اب اسے صرف باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مگر یہ حدیث کلام امام ذرا سی تبدیلی کے ساتھ آ گئی، پیغمبر کی حدیث تھی کہ آدھا دین شادی سے بچا، صرف آدھے دین کے لیے فکر کرو، آدھا دین تمہارا بچ گیا۔ اگر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس زمانے میں عیسائیت اور یہودیت، بت مت اور ہندو مت سب یہ کہتے کہ عورت فتنہ، عورت فساد، عورت کے قریب جانے سے انسان اللہ سے دور ہوتا. تو یہ حدیثیں اس اینگل سے بھی سمجھ میں آئیں گی، اور جس طرح میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہاں تک یہ آخری حدیثیں آپ پر واضح ہوں گی. اس کے بعد معصوم نے اسی حدیث میں ذرا سی تبدیلی کی، فرمایا من احرز من زوج فقط احرز 16 دینی، جس نے شادی کی اس نے اپنے 2/3 دین کو بچا لیا. فلیتق اللہ فی الثلث الاخر، اب اسے صرف ریمیننگ 1/3 کے بارے میں فکر مند ہونا. حدیثوں کا سلسلہ اور آگے بڑھا اور ہمارے سامنے پیغمبر کی وہ حدیث آ گئی جو میں نے کہا کہ جسے بیان کرتے ہوئے بعض اوقات شرم آتی، کہ اللہ کا رسول یہ ارشاد فرما رہا کہ یاد رکھو یہ سنت پیغمبر ہے کہ انسان عورتوں سے محبت کرے، یہ سنت پیغمبر ہے، اور میں بھی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہوں، اس لیے میں بھی عورتوں سے محبت کیا کرتا ہوں. یہ پیغمبر کا جملہ، جیسا میں نے کہا کہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، ہم اور آپ بھی شرمائے جا رہے ہیں. کہاں دشمنان اسلام کے جنہیں تو یہ ساری حدیثیں ایک موقع فراہم کریں گی، مگر پیغمبر اتنے اہم مسئلے کو سمجھانا چاہتے ہیں اور اتنے اہم انسٹیٹیوشن کو بچانا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے پیغمبر نے اپنی ذات کو بھی بیچ میں شامل کر دیا. کبھی پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنو، تمام 124,000 انبیاء کی سنتوں میں 3 باتیں شامل ہیں، نمبر 1 خوشبو کا لگانا، نمبر 2 نمازوں کا قائم کرنا، اور نمبر 3 شادیاں کرنا اور عورتوں سے قربت اختیار کرنا. خالی اپنی بات نہیں کہا، 124,000 انبیاء کی سنتوں میں یہ چیز شامل ہے. خوشبو کا استعمال، یہ وہ حدیث کہ جس سے ملتی جلتی ایک حدیث نماز اور فیملی لائف کو کمپیئر کرتے ہوئے لاسٹ سنڈے کے لیکچر میں آ چکی. لیکن خیر، اسی حدیث کے نیچے علامہ مجلسی نے امام کی دوسری حدیث لکھی جس میں امام فرماتے، اس حدیث میں تو پیغمبر اپنا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ حدیث آتی ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو میرا جج یہ کہا کرتا کہ میں نے تمہاری اس دنیا سے فقط 3 باتیں دی، ایک خوشبو، ایک نماز اور ایک عورت. دیکھیں کیسی حدیث ہے کہ خالی الفاظ حدیث پڑھتے ذرا سا برا سا محسوس ہو رہا. کجا یہ کہ پیغمبر کو ذہن میں لائیے جو مسجد النبوی کے اتنے بڑے مجمع کو ممبر سے خطاب کر کے اپنے آپ کو بیچ میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے سامنے وہ حدیث بھی آتی کہ جس میں پھر ائمہ طاہرین اپنا تذکرہ کرتے ہیں. چنانچہ مشہور ترین حدیث کہ ایک بار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے سامنے کوئی شخص آتا اور امام نے اسے سوال کر دیا، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام کا یہ سوال بتا رہا کہ امام اپنے پاس آنے والے ان لوگوں سے جو نئے ہوتے تھے اکثر یہ سوال کیا کرتے تھے. امام نے یہ سوال کر لیا کہ اے شخص، وہ میرے پاس تو آیا، بتا کہ شادی شدہ ہے کہ بغیر شادی کی زندگی گزار رہا؟ کہا فرزند رسول، اب تک میں نے شادی نہیں کی اور مجھے اسی زندگی میں مزہ آ رہا. تو امام یہ فرماتے ہیں کہ کیا کہہ گیا تو؟ اگر کوئی شخص مجھے یہ دنیا و ما فیہا اور اس دنیا میں جو کچھ موجود، $1,000,000 کہیے کہ $1,000,000,000 کہیے کہ جتنے کہیے، و ما فیہا اور دنیا و ما فیہا، اگر کوئی شخص مجھے دنیا دے اور جو کچھ اس دنیا میں وہ سب کا سب دے فقط اس بات کے لیے کہ میں شادی نہ کروں، تو میں شادی کے خاطر اس سب کو ٹھکرا دوں گا. کیا تجھے نہیں پتا ما بنا من بنا الاسلام، اسلام میں کوئی چیز شادی سے بہتر رکھی ہی نہیں گئی. اور اللہ کی لعنت اس گھر پہ ہوتی کہ جہاں کوئی شخص اکیلے زندگی گزارتا، اور اللہ کی رحمت اس گھر پہ ہوتی کہ جہاں کوئی شوہر اور بیوی ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے. امام اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ سن اگر کوئی شخص شادی کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا، یہ حدیث آپ نے وہ الفاظ کے ساتھ تو سنی کہ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز سے افضل، مگر اس واقعے کے آخر میں امام نے دوسرے الفاظ کے ساتھ یہی پیغام دیا. فرماتے ہیں سن، شادی شدہ کی 2 رکعت نماز، شادی شدہ انسان اس کی 2 رکعت نماز، اللہ کی نگاہ میں غیر شادی شدہ کی ساری راتوں کی عبادت اور سارے دنوں کے روزے سے بہتر. کہ ایک آدمی 70 سال کا سارا دن روزہ رکھتا رہا، 70 سال کی ہر رات پوری رات جاگ کر عبادت میں گزارتا رہا، امام فرماتے ہیں اس کا ثواب کم اور اس کی 2 رکعت نماز کا ثواب زیادہ. اور پھر ہمارے سامنے وہ نگیٹو والی حدیثیں آتی کہ جس میں سے 2 آپ نے سن لی اور اس کے بعد کی مزید حدیثیں. یہاں تک کہ ملا محسن فیض کاشانی نے اپنی مشہور و معروف تفسیر صافی میں لکھا کہ سملر حدیثیں اتنی زیادہ ہمارے سامنے آ گئی کہ ایسا لگتا کہ بار بار پیغمبر کو یہ میسج مدینہ میں دینا پڑ رہا اور ہر بار پیغمبر کی ایک حالت ہوتی. یعنی پہلے ملا محسن فیض کاشانی نے بعض علماء کا یہ نظریہ لکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی واقعہ تھا, مختلف انداز سے کوٹ ہوا, لیکن پھر اپنی ریسرچ لکھتے ہیں کہ نہیں, یہ حدیثوں کے اندر اتنے اختلافات کہ یہ لگ رہا ہے کہ واقعہ بھی کئی مرتبہ پیش آیا. مثلا ایک بار عثمان ابن مظعون, ان کی بیوی یا ان کی اہلیہ یا انگریزی میں کہیے تو ان کی وائف پیغمبر کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا, ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں. یہ عثمان ابن مظعون کسی معمولی شخص کا نام نہیں, عثمان ابن مظعون ان چند لوگوں میں سے ایک ہے کہ اگر کبھی یہ کوئی پوچھے کہ اعلان رسالت سے پہلے پیغمبر کے دوست کون سے تھے, پیغمبر کی جوانی کے دوست کون سے تھے, پیغمبر کے بچپنے کے دوست کون سے تھے, عثمان ابن مظعون کا نام ٹاپ آف دا لسٹ آتا. یہ پیغمبر کے نہ صرف یہ کہ جوانی کے دوست, بلکہ وہ دوست ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر پیغمبر اکثر بزنس ٹرپس پہ جایا کرتے. وہ جب پیغمبر نے ایک سفر سامان تجارت لے کے بحرین کا کیا, اس کے راوی یہی عثمان ابن مظعون جو خود پیغمبر کے ساتھ, اور یہ وہی عظیم شخصیت کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے قبرستان میں جنت البقیع, یہ پہلے مسلمان ہیں جو دفن کیے گئے. جنت البقیع کے اندر پہلی مسلمان قبر عثمان ابن مظعون کی ہے. بہرحال یہ چیز ثابت ہو کہ نہ ہو, اگلا جملہ ثابت کہ جب پیغمبر کے اپنے 8 مہینے یا 11 مہینے کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا اور پیغمبر ان کی میت کو لے کے بقیع کے قبرستان میں داخل ہوئے, تو عثمان ابن مظعون کی قبر کے قریب اپنے 11 مہینے کے شیرخوار بچے کی قبر یہ کہہ کے بنائی تھی کہ میں نے تجھے اس کے قریب دفن کیا جو ولی من اولیاء اللہ, اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے, اور اللہ کے نیک بندوں کے قریب دفن ہونا مرنے کے بعد انسان کی عظمتیں بڑھا دیتا. عثمان ابن مظعون کے قبر کے حوالے سے اپنے بیٹے 11 مہینے یا 8 مہینے پر اختلاف روایت, اپنے اس چھوٹے سے بچے کو دفن کرتے ہوئے جملہ کہہ رہے ہیں, جو بچہ ویسے ہی معصوم اور پیغمبر اسلام کا بیٹا مگر عثمان ابن مظعون کی جلالت کو بیان کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر عثمان ابن مظعون کی فضیلت کیا ہو سکتی کہ مولا متقیان یہ ارشاد فرمائے کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام عثمان رکھ رہا ہوں. حضرت عباس کے 3 بھائیوں میں سے ایک کا نام عثمان, مولا نے یہ کہہ کے یہ نام رکھا کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام عثمان رکھ رہا ہوں, پیغمبر کے اس عظیم دوست اور صحابی کی یاد ہو جو ساری زندگی پیغمبر کا وفادار رہا, عثمان ابن مظعون. ساری دنیا اہل بیت کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے اور یہاں عثمان ابن مظعون اتنی افضل شخصیت قرار پائے کہ مولا ان کے نام پر اپنے ایک بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں, یہ عثمان ابن مظعون. لیکن جب انہوں نے شادی کے اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنا شروع کیا, لیکن وہ تباہی آج کے ویس والی تباہی نہیں, آج کا ویس تو شادی کے انسٹیٹیوشن کو اس لیے تباہ کر رہا ہے کہ ذمہ داریوں سے بچنا چاہتا, لیکن عثمان ابن مظعون عبادت کی وجہ سے شادی کے انسٹیٹیوشن کو تباہ کر رہے ہیں. بہرحال وہ نیکی کی نیت سے جائے یا گناہ کی نیت سے جائے, کام دونوں ایک کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان کی بیوی آئی. اچھا, ان کی بیوی کا آنا یہ بتا رہا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب عثمان ابن مظعون کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو گئی, 50 سال سے زیادہ ہو گئی, کیونکہ پیغمبر کے ہم عمر, پیغمبر کے ہم سن, اور یہ واقعہ مدینے کا, پیغمبر نے ہجرت کی 53 سال کے بعد. اس وقت ان کی بیوی آ کے شکایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول پتا نہیں میرے شوہر کو کیا ہوا, ساری رات عبادت میں گزار دیتا, ساری رات سارا دن روزے کے عالم میں گزار دیتا, اور ایک طرح سے مجھ سے جدا ہو گیا. ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں, ساتھی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, لیکن آپ مقصد حدیث سمجھ رہے ہوں گے کہ بیوی نے کس بات کی کمپلین پیغمبر اسلام سے کی. اللہ کے رسول ایک مرتبہ عثمان ابن مظعون کے گھر میں گئے, بہرحال پھر بھی ان کا ایک رتبہ ہے اس لیے ان کے احترام کو برقرار رکھا, اور کہا کہ اے عثمان ابن مظعون تم کیا سمجھ رہے کہ عبادت خدا کے لیے کیا ان چیزوں کو ترک کرنا پڑتا, مجھے دیکھو مجھ سے زیادہ نماز پڑھنے والا کون ہوگا, مجھے دیکھو مجھ سے زیادہ روزہ رکھنے والا کون ہوگا, لیکن میں نے اتنی ساری شادیاں کی اور ان تمام شادیوں کے حق کو بھی ادا کیا. وہ جملے میں کھل کے کہنا نہیں چاہتا, پیغمبر نے کھل کے کہے, پیغمبر نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اس لفظ سے پیغمبر کا مطلب کیا, کہا کہ میں نے اتنی شادیاں کی اور ان شادیوں کے بعد ہر بیوی کا حق بھی میں ادا کر رہا ہوں, کہ یہ نماز اور روزہ شادی بیاہ کے حوالے سے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. یہ تو عثمان ابن مظعون سے. مگر جب پیغمبر اسلام کے پاس وہ 3 عورتیں آئیں, اور یہ سارے واقعات مدینہ کے اندر کے, یہاں پر لفظ مدینہ میں نے اس لیے کہا کہ اپنی شروع تقریر کے ایک جملے کو واضح کر دوں. شروع تقریر میں میں نے عرض کیا کہ عرب کے کافروں اور مشرکوں کے اندر شادی کے مسئلے سے کوئی کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں، یا ان کے عقیدے میں، یا ان کے عمل میں، یا ان کے لائف اسٹائل میں کوئی اسلام کے خلاف بات نہیں. مدینہ کے پرابلم ہو، کیونکہ مدینہ میں یہودی رہتے اور یہودی اور عیسائی یہ دونوں کا نظریہ کہ ایک عام آدمی کے لیے چاہے مجبوری میں شادی کی اجازت بھی مل جائے کہ یہی لوگ تو بچے پیدا کریں گے جو چرچ میں جا کے پادریوں کے پیر پکڑا کریں گے، مگر جو مقدس لوگ ہیں انہیں شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ عقیدہ مدینہ پہنچنے کے بعد سامنے آئے اور مسلمانوں کی عقلوں نے اسے یقین بھی کر لیا. واقعا بات بالکل صحیح ہے، اسی لیے متواتر واقعات پیش آنے لگے. تین عورتیں آئیں اور تین عورتوں نے تین الگ الگ کمپلین پیغمبر کے سامنے پیش کی. ایک عورت کہتی ہے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے خوشبو لگانا ترک کر دی، کہ یہ سب دنیاوی چیز ہے، اس میں پیسہ ضائع ہوتا، ہمیں اللہ کے پاس جانا، ایک دن مٹی میں ملنا ہے تو خوشبو کا فائدہ کیا. اور دوسرے نے کہا میرے شوہر نے گوشت کھانا چھوڑ دیا. گوشت یعنی لذیذ غذا، عربوں کے اندر گوشت لذیذ غذا کے مترادف سمجھا جاتا. اور تیسرے نے کہا شوہر نے میرے قریب آنا چھوڑ دیا. اب یہ جملے روایت ہو گئے، دیکھیں پیغمبر کا پیغام تو آپ سمجھ گئے، پیغمبر نے کیا کہا ہوگا حدیث مکمل کیے بغیر آپ کی سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ مجلسوں کی برکت سے اتنا علم تو ہر آدمی رکھتا. میں تو خالی یہ بیچ کے دو جملے دہرانا چاہتا ہوں کہ روایت میں یہ کہ جیسے ہی پیغمبر نے سنا، پیغمبر خیز و غضب کے عالم میں اس طرح سے اپنے حجرے سے نکل کر ممبر کی جانب چلے. پیغمبر کے حجرے اور ممبر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا یہاں سے وہ سامنے والے کلاس روم کا، مگر اس حالت میں چلے کہ پیغمبر کی آبا زمین پہ کھسٹ رہی تھی، یعنی ایک سرا تو کندھوں پر تھا، دوسرا سرا زمین پہ لوٹ رہا تھا. اور پیغمبر کا چلنے کا انداز دیکھ کے یہ لگ رہا تھا کہ پیغمبر اس وقت غیظ و غضب کے اس عالم میں، کہ اگر کسی عام انسان کی بات ہوتی تو ہم یہ جملہ بھی کہہ دیتے کہ غیظ و غضب کی وجہ سے اس کا ذہن کام نہ کر رہا ہو، مگر اللہ کا رسول رسول، اور رسول کسی حالت میں بھی نہ عزیان بخش سکتا ہے نہ ذہن پہ اثر ہو سکتا ہے، مگر انتہا سے زیادہ غیظ و غضب. اور جتنا راستہ اپنے حجرے کے دروازے سے ممبر تک طے کیا، یہ اعلان کرتے چلے کہ جلدی سے جاؤ جتنے لوگ مسجد میں، اور جتنے لوگ بھی مدینے میں ہیں سب کو بلا کے لاؤ. اس انداز سے پیغمبر کہہ رہے کہ مسجد میں عبادت میں مصروف لوگ، مسجد میں آدمی سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی دعا پڑھ رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کہ جاؤ اور جو جو تمہیں ملے اسے بلا کے لاؤ. چنانچہ ایک مرتبہ دیکھتے ہی دیکھتے ساری مسجد بھر گئی اور پیغمبر غیظ و غضب کے عالم میں ممبر پہ جا کے کہتے کہ یہ تم لوگوں کے درمیان کیسی غیر اسلامی فکر پیدا ہونے لگی. پوری روایت آپ کو آیت اللہ حسین مظاہری کی کتاب پیارا گھر میں مل جائے گی. میں تو اگرچہ اس کتاب کا نام مجھے اتنا اچھا نہ لگا، لیکن میں تو خالی ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں کہ غیظ و غضب کے عالم میں کہتے ہی کیسی غیر اسلامی فکر تمہارے اندر پیدا ہو گئی. مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کون کرے گا اور مجھ سے زیادہ دنیا سے نفرت کون کرے گا، لیکن میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں خوشبو بھی لگاتا ہوں، اور میں نے اتنی شادیاں کی ہیں، اور میں اپنی تمام بیویوں کا حق بھی ادا کیا کرتا ہوں. ملا محسن فیض کاشانی اس کے نیچے دوسری حدیث لکھ رہے ہیں، تفسیر صافی، ہماری مشہور ترین تفسیر، اور اس میں لکھتے ہیں کہ ایسا ہی ایک واقعہ کتابوں میں اور بھی. بعض علماء نے کہا کہ شاید یہ ایک ہی واقعہ، لیکن نہیں، تفسیرات بتا رہی کہ واقعہ الگ. وہ کیا واقعہ، وہ بھی سن لیجیے. اگرچہ الفاظ ایک جیسے ہو گئے، لیکن یہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ پیغمبر کی نگاہ میں یہ عمل کتنا بدترین. پیغمبر مدینے میں یہ سن کر کے کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، ریئیکشن ظاہر کیا مگر اتنا سخت نہیں. یہ سن کر کے کچھ لوگ نمازیں قضا کرتے، ریئیکشن ظاہر کیا مگر اتنا سخت نہیں. نعوذ باللہ، میں نماز اور روزے کی اہمیت کو گھٹا نہیں رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ اسلام میں یہ شادی کا نظام، یہ انسٹیٹیوشن آف میرج اتنا اہم کہ پیغمبر اس کے اوپر ذرا سی زد آتا برداشت نہ کر سکے. اور پتا تھا پیغمبر کو کہ نماز و روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے خلاف کوئی اس طرح مدینے میں نہیں بولے گا. شادی کے خلاف تو یہودی مسلسل لگے ہوئے ہیں. خیر، خلاصہ یہ کہ ملا محسن فیض کاشانی جیسا عظیم شخص، یہ تین علماء ایک دور میں پیدا ہوئے اور تینوں اپنی جگہ بے مثال. شاید اس سال کی اگلی تقریروں میں جہاں کچھ حالات کے علماء بیان کرنا، میں ایک زمانے کے ان تین علماء کے حالات بیان کروں، علامہ مدرسی، شیخ حر عاملی، ملا محسن فیض کاشانی. اب یہ تفسیر صافی لکھتے کہ حضرت عائشہ، یہ ہماری حدیث ہے اور اس حدیث میں کوئی قباحت نہیں، حضرت عائشہ اپنے حجرے میں بیٹھی کہ اتنے میں ایک عورت ان کے پاس کسی کام سے آئی. حضرت عائشہ نے اس کی حالت دیکھی تو ایسی حالت تھی کہ جیسی عام طور پر عورت میں بیوہ عورتوں کی حالت ہوتی. بہرحال ہندوستان کی بیوہ عورت تو بہت ہی زیادہ مظلوم و مقہور ہوتی،
لیکن عرب کی بیوہ عورتیں سادہ لباس، کسی قسم کی آرائش و میک اپ نہیں، کوئی زیور نہیں، اس حالت میں آئی. حضرت عائشہ نے اس سے سوال کیا، کیا تیرا شوہر مر گیا؟ جانتی تھی اس کو، شوہردار تھی. تو ایک مرتبہ جو دیکھا کہ لباس بہت سادہ، بغیر کسی زیور کے، بغیر کسی میک اپ کے، حیران ہو کے پوچھا، کیا تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، میرا شوہر موجود. ارے جب تیرا شوہر زندہ ہے تو اس حالت میں کیوں؟ گھر کے یہ ایک اگلی تقریر کا عنوان ہے جس میں شوہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی، مگر ضمنی طور پہ ایک جملہ کہ بہت زیادہ عورتوں کے لیے تاخیر، بلکہ تین ہی واجبات تو شریعت نے عورت پہ رکھے شوہر کے حوالے سے. تین ہی واجبات تو ہیں جو آپ کو مجتہدین کی کتابوں میں ملیں، جن میں پہلا واجب یہ کہ باقاعدہ اس طرح سے اپنے آپ کو رکھے کہ شوہر کے دل میں اس کے لیے کشش پیدا ہو. خیر، اس نے کہا کہ نہیں، لیکن میں نے یہ ساری چیزیں اس لیے چھوڑ دی کہ اب میرے شوہر کو میری جانب رغبت نہیں رہی. کیوں نہ رہی رغبت؟ کیا اس لیے کہ قرآن کی فلا آیت نازل ہوئی، کسی ایسی آیت کا حوالہ دیا جس میں بہت ہی سخت عذاب بیان کیا گیا. میں وہ آیت اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ بغیر پڑھے اتنا بدنام ہوں پنجیتن سینٹر میں، اگر پڑھ دوں گا تو خدا معلوم کیا کچھ ہوگا. بہت احتیاط میں نے 2.5 سال سے کی، نہ قبر کا واقعہ آنے پائے، نہ قبض روح کا واقعہ آنے پائے، نہ ملک الموت کا واقعہ آنے پائے. اس کے باوجود جب سڈنی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ملبن سے اطلاع آ رہی ہے کہ 2.5 سال سے کفن کا رنگ دیکھ رہے ہیں، کافر کو خوشبو سون رہے ہیں. خیر، وہ آیت بھی میں نہیں پڑھتا ہوں، آیت کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ہے بڑی سخت آیت. کہا کہ یہ آیت سننے کے بعد میرے شوہر اور اس کے دو دوستوں کی زندگی بدل گئی. وہ اتنا زیادہ آخرت سے ڈر گئے، وہ اتنا زیادہ قبر سے ڈر گئے، وہ اتنا زیادہ عذاب سے ڈر گئے کہ وہ تو شہر چھوڑ کے صحرا میں چلے گئے، عبادت خدا میں لگے اور اپنے گناہ معاف کرانے میں لگے. روایت کے آخر پھر وہی کہ اللہ کے رسول، حضرت عائشہ نے جا کے پیغمبر کو یہ اطلاع کیا، اللہ کے رسول، قرآن کی فلا آیت کا یہ ریئیکشن ہوا. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مولانا آپ نے اپنی جگہ صحیح بات پڑھی ہوگی، مگر آپ کی مجلس سے یہ مس امپریشن بنا. تو میں تو خیر ہوں کیا، جاہل مطلق، قرآن کی آیت کا مس امپریشن بنا. جا کے حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول، وہ فلا آیت جو عذاب والی آئی تھی اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اتنا زیادہ لوگ ڈر گئے اور گھبرا گئے کہ گھر چھوڑ چھوڑ کے جنگلوں میں چلے گئے. پیغمبر اسلام ایک بار پھر اسی حالت میں حجرے سے باہر آئے کہ آبا ٹھلک رہی ہے، ایک سرا کندھے پر ہے تو دوسرا سرا زمین پہ لوٹے مار رہا ہے، اور ایک بار یہ کہتے ہوئے مسجد میں انٹر ہوئے کہ جاؤ سارے مدینے والوں کو بلا کے لاؤ. اور اس کے بعد پیغمبر نے پھر یہی پیغام دیا، پہلا جملہ بدل کر. وہاں تو یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن میں بھی گوشت کھاتا ہوں اور میں بھی خوشبو لگاتا ہوں. یہاں کہا کہ میں اللہ کا نبی اور مجھ سے زیادہ آخرت کا اور خدا کا خوف کرنے والا کون ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں اپنی بیویوں کے حق کو ادا کیا کرتا ہوں. غرض یہ، ایک سلسلے پہ سلسلہ چل رہا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ اتنا زیادہ شادی کے اس مسئلے پر زور دینے کی وجہ کیا، اور کیا یہ ہر شادی کی فضیلتیں ہیں جو آپ نے سنی، یا اسلام نے شادی کے حوالے سے بھی ہمیں ایک تصور دیا کہ اسلامی شادی دوسری شادیوں سے بالکل مختلف ہوگی؟ یقیناً دونوں باتیں اپنی جگہ. اتنا زور جو دیا گیا اس کا بھی ایک مقصد، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسلامی شادی عام شادیوں سے مختلف ہوتی ہے نیت اور مقصد کے اعتبار سے. اب آئیے ذرا دیکھیں کہ شادی کے انسٹیٹیوشن کو اتنا عظیم بنا کے جو ہمارے سامنے رکھا، اور اس میں خاص طور پر بار بار ایک جملہ ریپیٹ ہوا، اور جیسا کہ میں نے کہا سب پیغمبر کی حدیثوں میں یہ جملہ آیا جو ہمیں برا بھی لگتا، کہ بار بار کہتے ہیں کہ میں ہر رات اپنی بیویوں کا حق ادا کیا کرتا ہوں، اور لفظ اس سے بھی زیادہ کھل کر اور اس سے بھی زیادہ واضح استعمال کرتے ہیں بار بار، تاکہ یہ تصور ذہن میں رہے کہ شادی فقط اس چیز کا نام نہیں کہ صیغہ نکاح پڑھنے کے بعد ایک چھت کے نیچے ایک مرد اور ایک عورت جمع ہو گئے. نہیں، شادی کا اہم ترین مقصد، شادی کا اصل مقصد وہ اس کے بعد والا، اور یہ اسلام کا وہ نظریہ جو آج کل کی دنیا سے بالکل کھلم کھلا ٹکرا رہا. لیکن جیسے اسلام کے اور بہت سارے نظریات آج کی دنیا سے ٹکرا رہے ہیں، اور آج کی دنیا کیا، ہر دور کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زمانہ قبول نہیں کرتا، جو اہم ترین مقصد شادی کا بتایا گیا. بلکہ ایک حدیث میں یہ جملہ بھی کہ اس مقصد کی خاطر، اب یہ بات مجھ کو بہت ہی زیادہ مبہم کہنا پڑے گی، کہا اس مقصد کی خاطر اللہ نے جس طرح ایک انسان کہ جس کا جسم یا اس کی باڈی محفوظ رہے، جس کے لیے اس کو غذا چاہیے، خدا نے بھوک اور پیاس کا سسٹم ایسا بنایا کہ بھوک اور پیاس اس کو مجبور کرتی ہے کھانا کھانے اور پانی پینے پر، اور پھر غذاؤں میں اللہ نے لذت ڈالی ہے تاکہ کھانا بھی ایک مزہ بنے، پینا بھی ایک مزہ بنے، اگرچہ اس کے ذریعے سے جسم انسانی کو بچایا جا رہا ہو، لیکن اگر بھوک اور پیاس نہ ہو، غذا میں لذت نہ ہو، اور کہا جائے کہ اپنے جسم کو بچاؤ، تو شاید بہت سے لوگوں کے پاس نہ ادھر توجہ دینے کا وقت ہو، نہ ان کو یہ پتا چلے کہ کب کھانا ہے اور کب پینا. اللہ نے ایک لذت کا نظام رکھا ہے، بھوک اور پیاس کا نظام رکھا. دیکھیں میری احتیاط دیکھیے کہ مجھے پیغام بھی پہنچانا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تقریر جو ہے بہت زیادہ کھل کے ہو جائے. کہا اسی طرح سے اللہ نسل انسانی کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا. لیکن عام حالت میں اگر کہا جائے کہ اے اس دنیا میں آنے والے انسان، یہ تیری ذمہ داری ہے. جس طرح سے وہ ایک ریس ہوتی ہے نا، مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا ہے، ضرور اس کا کوئی نام، کہ جس میں چار کھلاڑی اس طرح دوڑتے ہیں کہ ایک کھلاڑی ایک منزل تک گیا، اس کے بعد اس نے وہاں تک جو اسٹک لے کر آیا دوسرے کو دی، اور وہاں سے وہ آگے دوڑا، اور وہاں سے تیسرا آگے دوڑا. تو اس طرح سے جس طرح تم اس دنیا میں آئے ہو، تو تمہارا فریضہ ہے کہ اسی طرح سے تم اپنے بعد اس دنیا میں ایک اولاد کے سلسلے کو چھوڑ کے جاؤ. تم ایک بہت بڑے سسٹم کی، ایک بہت بڑی زنجیر کی ایک کڑی، کسی کی وجہ سے دنیا میں آئے، اب تمہاری وجہ سے کوئی دنیا میں آنا چاہیے. لیکن اگر خالی عام کا یہ حکم دے دیا جاتا، تو شاید اکثر لوگ اس ذمہ داری سے گھبراتے. چنانچہ پروردگار نے اس مسئلے میں لذت و پلیجر اس لیے رکھا کہ انسان اپنے فائدے کی خاطر اس جانب قدم بڑھائے، اور وہ جو اصل مقصد پروردگار کا ہے وہ آگے بڑھے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 71. اور یہ بہت اہم مقصد. اور دیکھیے آج کل اسی کو تباہ کیا جا رہا، اور یہ جس کو تباہ کیا جا رہا یہ بھی قرآن میں آیا. شادی کا اہم ترین مقصد، گھر کے ہر خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا، لیکن وہی بات کہ خطبہ نکاح سمجھتے کتنے لوگ ہیں عربی میں ہوتا، اور سنتے کتنے لوگ ہیں. ہر خطبہ نکاح میں حدیث آتی، تناسہو و تناسلو، پیغمبر کہتے ہیں نکاح کرو اور اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ، نسل آگے بڑھانا اور ایک خاندان بنانا، یہ اسلام کی نگاہ میں انتہائی اہم مسئلہ. اور شادی کا سب سے پہلا مقصد سورہ نحل کی آیت 71 کے اندر جو آ رہا وہ یہ، واللہ جعل لکم من ازواجکم بنینا وحفاظتا. اور اللہ وہ ہے، بلکہ یہ آیت کے دو حصے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائی، وجعل من ازواجکم بنینا وحفاظا، اور پھر تمہاری بیویوں کے ذریعے سے تمہاری بنین یعنی اولاد پیدا کی، وہ حفاظہ اور اولاد کی اولاد پیدا کی. عربی میں حفاظہ کہتے ہیں گرانڈ چلڈرن، پوتے پوتی نواسے نواسے. قرآن نے خالی یہ نہیں کہا کہ تمہاری اولاد، کہا بنینا و حفاظہ، ایک سلسلہ ہے اولاد کا، تمہاری اولاد پھر اس کی اولاد کی اولاد. تو اب آیت کا ترجمہ پھر سنیں، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی، اور ان بیویوں سے تمہیں اولاد اور اولاد کی اولاد کا سلسلہ عطا کیا. یہ شادی کا سب سے اہم مقصد، سورہ نحل کی آیت 71 میں بھی آیا، اور پیغمبر کی اس مشہور و معروف حدیث میں بھی آیا جو ہر خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی، نسل آگے بڑھاؤ. اور اسی حوالے سے اب ذرا قرآن کو ایک اور اینگل سے پڑھی، سورہ قصص کی دوسری آیت کے بارے میں دو مختلف تفسیریں ہیں، اگرچہ زیادہ مشہور تفسیر تو وہ ہے جو میرے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن بعض خصوصاً علم عرفان کے ماہرین نے اس کی وہ تفسیر کی جو آج کا موضوع، مگر سورہ بقرہ کی آیت تو بالکل واضح بتا رہی ہے. اور یہ آج کے پورے ماحول کو ذہن میں رکھ کے آیت سنی، وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيَهْلُكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. قرآن کہہ رہا کہ اس ظالم کو دیکھو، جب وہ زمین کے اوپر تولا ولایت قائم کرتا، جب زمین کا حاکم بن جاتا، جب اس کے ہاتھ میں زمین کا اقتدار آتا، وہ تین کام کرتا. وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب اس کے ہاتھ میں ولایت اور حکومت آ گئی، وہ اس زمین میں تین کام کرتا ہے. پہلا کام لِيُفْسِدَ، زمین میں فساد برپا کر، اس کی وجہ سے دنیا کے ہر علاقے میں تمہیں ایک فساد نظر آئے گا، ایک ڈسٹربینس نظر آئے گا، سسٹم ٹوٹتے پھوٹتے نظر آئیں گے، ہر جگہ ایک پرابلم ہوں گے. وَيَهْلُكَ الْحَرْثَ، اور وہ فصلوں کو اجاڑے گا، وہ زراعت اور کھیتی باڑی کو تباہ کرے گا. وَالنَّسْلَ، اور وہ اولاد کے سلسلے کو نسل انسانی کو تباہ کرے گا. اب یہ آیت جس کی کئی تفسیریں، یعنی ساری تفسیریں صحیح، یہ ہر زمانے کے چھوٹے چھوٹے ظالموں کے حوالے سے بھی، یہ شہزادی کے واقعے کو دیکھیں، دو باتیں کو، تین باتیں کہیں، زمین میں فساد، فصلوں کو اور کھیتوں کو اور باغات کو تباہ کرنا، نسل کو ختم کرنا. باغ بدر سے لے کے شہزادہ محسن کی شہادت، یہ اس آیت کی ایک اور تفصیل. اور اس آیت کی تیسری تفصیل کہ دنیا میں جب کبھی بھی سپر پاورز کا نظام آتا، ہر دور میں بدلتا رہتا، جیسے پچھلے 200 سال میں کبھی برطانیہ کے ہاتھ میں تھا، کبھی امریکہ کے ہاتھ میں، کبھی رشیا کے ہاتھ میں. وَإِذَا تَوَلَّى، جو ہمارے علماء کرام تفسیر کر رہے کہ اس آیت میں دنیا کی تمام سپر پاورز کا سسٹم آ گیا، کہ جب بھی دنیا کی کوئی قوم، بہت پہلے جائیے رومن، اور اس سے بھی پہلے جائیے کارتھیج والے، اور اس سے بھی پہلے جائیے، ہمیشہ یہ دیکھو گے کہ جب ان کے ہاتھ میں زمین کا کنٹرول آتا تو ایک طرف تو یہ زمین میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھول دیتے. ڈیوائڈ اینڈ رول کا مسئلہ ہو، یا اس وقت جو ہم اسلامی دنیا کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ چھوٹے چھوٹے ایسے پرابلم یہ برٹش امپائر قائم کر کے گیا ہے کہ آج تک قتل و غارت لڑی ہو رہی. دوسرا، یہ دنیا کے اس نظام زراعت کو تباہ کر دیتے. جو کھانے پینے کا سسٹم ہوتا، ہر قوم کو اس طرح اپنا محتاج بنا لیتے کہ اس کے سسٹم کو تباہ کیا جاتا. اور تیسرا یہ کہ نسل انسانی کو غارت کرتے، نسل انسانی کو تباہ کیا کرتے، جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک طرف یہ تصور دے کر کہ فیملی پلاننگ اگر حد کے اندر ہو تو اسلام کو اعتراض نہیں، لیکن اگر حد سے اس طرح بڑھ جائے کہ مائنس میں پہنچ جائے اس وقت برتھ ریٹ دنیا کے اکثر ملکوں کا، اور ہمیں بھی مسلسل یہ انجیکشن لگایا جائے. اور دوسرا طریقہ نسل کا یہ ہلاک کرنے کا کہ بظاہر بچہ زندہ ہوتا ہے، بظاہر نوجوان زندہ ہوتا ہے، بظاہر انسان زندہ ہوتا ہے، اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے، اندر سے ہلاک ہو چکا ہوتا ہے. یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی جو کبھی سہونیزم نے پھیلائی، کبھی مغربی معاشرہ پھیلا رہا، یہ سب اس آیت کی مختلف تفسیریں. یہ آیت تو ایسی کہ ہمارے علماء نے پوری پوری کتاب اس پہ لکھی. استعمار کے طریقہ کار، یہ سورہ بقرہ کی آیت، زمین میں فساد برپا کریں گے، زراعت کے سسٹم کو تباہ کریں گے، نسل انسانی کو ہلاک کریں گے. اور حضرت موسیٰ کے واقعے کے اندر سورہ قصص کی دوسری آیت کی بھی دو تفسیروں میں سے دوسری تفسیر یہ. سورہ قصص کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 امام زمانہ کا عقیدہ بتا رہی ہے، اور آیت نمبر 2 فرعون کا تذکرہ کر رہی ہے. یذبحوا ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ فرعون کا طریقہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مردوں کو ہلاک کرتا تھا اور بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اگر سب کو اس نے ہلاک کر دیا تو پھر بنی اسرائیل کی نسل آگے کیسے چلی؟ چنانچہ دوسری تفسیر یہ آتی کہ یذبحوا ابناءہم کا مقصد یہ کہ اس طرح زبانی کرتا تھا کہ چھری لے کے گردن جدا کر دی، انہیں اس طرح سے اپنا غلام بنا لیتا تھا کہ وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھتے تھے، اور عورتوں کو بے حیا اور بے غیرت بنا دیتا تھا، اس لیے کہ جو لفظ آیت میں آیا، یہ دو لفظ ہیں دونوں عربی کے. حیا کے ایک معنی ہے زندگی، احیا اور حی، اور دوسرے معنی ہے شرم و حیا کا، یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں. عورتوں کو بے حیا بناتا ہے، مردوں کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. تو بہرحال وہ فرعون کی آیت ہے، لیکن یہ آیت تو فرعون، اس کے اندر نمرود، اس میں شداد، اس میں برٹش امپائر، اس میں رومن امپائر، اس کے اندر زیونس، اس میں دنیا کی ہر طاقت آ گئی کہ یہ ہمیشہ تمہاری نسل کو ہلاک کریں گے، تمہاری نسل کو تباہ کریں گے. یہ ہو گیا اینٹی اللہ طاقتوں کا طریقہ کار. اور پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے عورتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا. قرآن کریم نے 3-4 جگہ یہ بتایا ہے کہ عورتیں کیوں پیدا کی گئی. اچھا، لفظ عورت تو میری زبان پہ آ رہا، قرآن نے تو لفظ عورت بھی استعمال نہیں کیا، لفظ بیوی استعمال کیا کہ بیویوں کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہاری نسل کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا. یہ اسلام کا ایک اہم ترین حکم ہے. اور خاندان کا نظام یا شادی کا انسٹیٹیوشن قائم کرنے پہ اسی لیے زور دیا جا رہا، یاد رکھیے کہ نسل وہیں آگے بڑھے گی جہاں ایک کانٹریکٹ کے ذریعے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے بندھے، جہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کا سوٹ کیس تیار رکھا اور ذرا سی کوئی توتو میں ہوئی، اس نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا، یہ اپنے گھر چلا گیا، اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا، وہ اپنے گھر چلا گیا، یا شاید عورت کے لیے بریف کیس کا لفظ صحیح نہ ہو، میک اپ بس اٹھایا اور وہ اپنے گھر چلی گئی، وہاں پہ اولاد کیسے پیدا کی جائے گی؟ وہاں تو ہر وقت ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے دن ساتھ رہنا ہے، کتنے دن چلا جانا. آدمی جو مسافر ہے، جو ٹرانزٹ اسٹے کیا ہوا ایئرپورٹ پر، وہ نہ مکان بنائے گا نہ کوئی جائیداد خریدے گا. تو جب اس انداز کی زندگی ہو تو پہلا وار ہی اولاد کے اوپر ہوتا ہے. اور اسلام کی نگاہ میں اولاد پیدا کرنا یہ خود عبادت ہے، اولاد پیدا کرنا یہ خود عبادت ہے. یہاں تک کہ اولاد پیدا کرنے کا جو عمل، روایت یہ ہے کہ جب انسان اس میں مشغول ہوتا تو اس طرح سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں جس طریقے سے اگر آندھی چلے تو پتے جھڑ جھڑ کے زمین پہ گرا کرتے ہیں. اب میں پھر یاد دلا دوں، یہ والی حدیث کہ آدمی جب کھلا کام کرے تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جیسے آندھی کے اندر تیز ہواؤں میں پتے جھڑتے ہیں. یہ صرف دو عبادتوں کے بارے میں آئی. البتہ یہ میں نے اسلامی لفظ استعمال کیا, دو عبادتیں. ہمارے معاشرے میں ایک کو عبادت مانا جائے گا, ایک کو عبادت بھی نہیں مانا جائے گا. صرف دو عبادتیں. ایک نماز کے لیے یہ حدیث آئی ہے, جب بندہ مومن مصلی پہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو جتنی دیر وہ نماز پڑھتا اس کے گناہ اس طرح سے جھڑ جھڑ کے زمین پہ گر رہے ہیں جس طرح تیز آندھی اور ہوا میں پتے جھڑ کے زمین پہ گر رہے ہیں. اور دوسرا یہ اس عمل کے حوالے سے لفظ استعمال ہوا کہ جس عمل کے نتیجے میں اولاد دنیا میں سامنے آتی. اور عجیب بات یہ, پھر دیکھیے ایک بار میرا ٹاپک ذرا سا بدلا, بہت زیادہ نہیں بدلا, یہ اہمیت بتانا. دوسری بات, وضو آپ تمام مراجع کی کتاب میں دیکھیں گے اور مراجع سے زیادہ معصوم کی حدیثوں میں دیکھیں گے کہ نماز سے پہلے وضو کا حکم آتا اور اس عمل کے انجام دینے سے پہلے مستحب ہے کہ انسان وضو کرے. آپ تمام مراجع کی کتاب میں دیکھیں گے کہ نماز کے اندر حکم آتا پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, پھر نماز شروع کرو. اور اس عمل کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہا جاتا ہے کہ پہلے, کہا نہیں جاتا ہے, فتویٰ ہے مراجع کا, حدیث ہے معصوم کی, کہ اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ اس انداز سے نماز کی اور اس انداز سے اس عمل کے مستحبات کو ایک جیسا قرار دیا جا رہا کہ شاید فوائد کے اعتبار سے بھی دونوں ایک جیسے ہیں اور شاید اس حوالے سے بھی دونوں ایک جیسے, کہ بار بار ہمارے ذہن میں یہ تصور اسلام واضح کر رہا کہ اس عمل کو نماز سے کم نہ سمجھو. میں وہ حدیث تو پڑھ ہی نہیں رہا ہوں, پڑھ بھی رہا ہوں لیکن نہیں پڑھ رہا ہوں, کہ جس کو لوگوں نے بے خودی کی جانب لے جا کے مذاق کا نشانہ بنا دیا, کہا کہ اولاد پیدا کرنے والا عمل اتنا ثواب ملتا ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والے کو, اور خالی عام جہاد کرنے والے کو نہیں, جیسے امیر المومنین کے ساتھ جہاد کرنے والے کو ثواب ملا کرتا. یہ اتنی فضیلتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ فضیلتیں اولاد کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ یہ اولاد جو دنیا میں آئے گی تمہاری اولاد ہے, تم نمازی ہو وہ بھی نمازی بنے گی, وہ ساری نمازوں کا کریڈٹ تمہارے اس عمل کو جا رہا ہے جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں آیا ہے. اور کیونکہ تم آل محمد کے ماننے والے ہو تو تمہارا بیٹا بھی آل محمد کا ماننے والا مجاہد بنے گا. اس کے سارے جہاد کا کریڈٹ کس چیز کو جا رہا ہے؟ اس عمل کو جا رہا ہے جس کے نتیجے میں وہ اس دنیا میں آ رہا ہے. تو اسلام کی نگاہ میں اولاد پیدا کرنا اور پھر اولاد کی صحیح تربیت کرنا, تربیت اولاد کیونکہ پچھلے سال یہ موضوع آ چکا اور ویسے بھی آج کی تقریر میں اور بہت ساری باتیں ابھی رہ گئی ہیں اس لیے میں اس کو تھوڑے دے رہا ہوں. لیکن شادی کے مسئلے کو اتنا اہم بنانا, بار بار اپنے آپ کو سامنے پیش کرنا, بار بار یہ کہنا, اب میں کیسے وہ آگے کے جملے کہوں, یعنی یہ موضوع ایسا, موضوع کا یہ حصہ کہ جس کے اندر تھوڑا سا سینسر اپنے آپ پہ لگانا پڑتا, کہ بار بار جب شادی کی فضیلت آئی ہے تو پیغمبر نے خالی شادی اور خالی ایک ساتھ گھر میں زندگی گزارنا اور خالی اس انداز کی زندگی کا حکم نہیں دیا کہ آدمی لذتیں لے اور اولاد پیدا نہ ہونے پر. اس عمل کا صراحتن بار بار نام لیا, ممبر سے نام لیا, اپنے حوالے سے نام لیا, اپنی بیویوں کے حوالے سے نام لیا کہ جس کے نتیجے میں اولاد سامنے آتی ہے. یا اولاد, اولاد پیدا کرنا. اب وہ حدیث اپنی جگہ کہ جو ایک اولاد اس دنیا میں چھوڑ کے گیا اللہ اس کو اتنا اجر دیتا, اور اگر دو بیٹے چھوڑ کے گیا تو اتنا اجر دیتا, اور تین اولادیں چھوڑ کے گیا تو اتنا اجر دیتا. تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ کہ اتنا اس خاندان کا قائل ہے جس میں باپ کے بعد اس کا بیٹا بھی پیدا ہو. باپ دا اینڈ نہ ہو اس فلم کا, باپ دا اینڈ نہ ہو اس ناول کا. وہ یہ نہ سوچے کہ کسی نے مجھے پیدا کر دیا, مجھے آگے دنیا کو بینیفٹ نہیں پہنچانا. مگر اس کے علاوہ بھی شادی کے دیگر فوائد بتائے گئے, اس کے علاوہ بھی دوسرے فائدے ہیں. علماء کرام یہاں پر ایک بہت دلچسپ جملہ لکھ کر پھر آگے اس بحث کو چھیڑتے ہیں. بڑا دلچسپ جملہ ہے, حتیٰ مراجع کی کتاب میں بھی آ گیا, اور وہ جملہ یہ کہ کیا یہ شادی کی ساری فضیلتیں اسی کے لیے ثابت ہیں وہ مرد یا عورت جو نسل آگے بڑھا سکتا. اگر کسی کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ نسل آگے نہیں بڑھا سکتا, خصوصاً عورتوں میں مسئلہ بہت زیادہ ہوتا, تو کیا یہ ساری فضیلتیں, یہ سارے ثواب, یہ سارے مستحب اس کے لیے ختم ہو جائیں گے؟ اگر شادی کا اونلی ریزن اور اونلی ایم اولاد ہوتا تو یقیناً یہی بات. لیکن چونکہ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے فائدے قرآن نے بتائے, اور بھی دوسرے فائدے امام نے بتائے, تو کہا حتیٰ اس آدمی کے لیے بھی یہ فضیلتیں ثابت ہیں کہ جو اولاد پیدا نہیں کر سکتا. البتہ حصول لذت پہ قادر ہے. اب اس میں سے دوسری بات, قرآن کریم کی دوسری آیت, یہ آیت میں اکثر خطبہ نکاح کے اندر یا نکاح کی محفلوں کے اندر پڑھا کرتا ہوں, مگر آج کے دن بھی اس کی تلاوت اتنی ہی اہمیت رکھتی, اور وہ آیت سورہ روم کی آیت, اور سورہ روم شب قدر کا سورہ, اور اس سورہ روم کا ٹاپک بہت اہم, کتنا اہم ٹاپک ہے کہ شادی تو اس کے اندر ہم کو فٹ ہی نہیں لگ رہی, مگر وہی بات کہ جو ہمارے اور آپ کی نگاہ میں چھوٹی چیز ہے خدا کی نگاہ میں اتنی بڑی چیز. سورہ روم کا ٹاپک کیا؟ سورہ روم کا ٹاپک کفار مکہ کو یہ سمجھانا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا, یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی, اور جو بنانے والا اور جو چلانے والا ہے وہ ایک ہے. وجود خدا کا تذکرہ, وجود خدا کی دلیل ہے. کفار مکہ کے ذہنوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کیونکہ مکہ کا سورہ, مگر ان دلیلوں کے درمیان جو خدا اپنے لیے دے رہا, مجھے مانو مجھے پہچانو, کون ہے جو سورج اور چاند کو چلاتا, کون ہے جو ہواؤں کو اس طریقے سے دنیا میں گردش دیتا, کون ہے جو زمین و آسمان کے نظام کو قائم کیے ہوئے, کون ہے کہ جو بارشوں کو لے کے آتا, یہ ساری چیزیں پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہیں, ان میں سے ہر چیز ایک سائنس ہے, مگر انہی کے بیچ میں آیت آ گئی, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اور اللہ کے وجود کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیوی پیدا کی ہے. اس بیوی کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو, یہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, لفظ آیات اللہ کی سائنس, ون آف دا سائن یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا. یہاں تک تو سمجھ لیجئے کافروں سے بات ہو رہی ہے شاید, مگر آگے اب مقصد بتایا جا رہا. دیکھیں اس کے علاوہ قرآن اس سورے میں اور جتنی نشانیاں اللہ کی آئیں, آگے کسی کا پرپز نہیں بتایا. ہر انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ سورج کیوں, چاند کیوں, ہوائیں کیوں, بارشیں کیوں, مگر بیوی کے حوالے سے پیغام دینا ضروری کہ یہ بیویاں کیوں بنائی اللہ, کیا اللہ اس پہ قادر نہیں تھا کہ ایک آدمی اکیلا اس دنیا میں رہتا, صرف ایک یونیسیکس دنیا ہوتی اور اسی سے نسل آگے بڑھتی. یہاں پہ مقصد بتایا جا رہا ہے تسکنوں کی لیا, اللہ نے تمہارے لیے بیویوں کو اس لیے بنایا تاکہ اس کے ذریعے سکون پیدا کیا جائے, تاکہ تمہارے گھروں میں سکون کا ماحول ہو جائے. دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سکون, قرآن قرآن و نو بکم سباتا, ایک جگہ پہ تعریف کی ہے نیند کی, اس نیند کو پہچانو. دیکھیں بعض اوقات اتنی اہم اہم نعمتیں ہم کو ملتی لیکن چونکہ روٹین ہو جاتی ہم کو پتا بھی نہیں چلتا کہ اس کی کیا اہمیت. اس آدمی سے پوچھئے جس کی نیند اڑ گئی, اس آدمی سے پوچھئے جسے کئی راتیں نیند نہ آئی, اس آدمی سے پوچھئے کہ مہینہ بھر گزر گیا اس کو نیند نہیں آ رہی. ارے تمہارے لیے تو اچھا ہے اور زیادہ تمہیں ٹائم مل گیا, اگر نیندار ہو تو نمازیں پڑھو, بے دین ہو تو ٹی وی دیکھو, لیکن دیکھیے اس کی کیا حالت ہوگی. یہ نیند, یہ نیند, یہ نیند کہ جس کو ہم اور آپ شاید نعمت خدا میں گنے بھی نہیں. رسک تو ہم کو یاد آ جائے گا کہ اللہ نے ہمیں کھانے کو روٹی دی, امیگریشن تو یاد آ جائے گا کہ ایک گاؤں سے ہمیں آسٹریلیا کے میلبرن میں پہنچا دیا, شاید ہمیں صحت بھی یاد آ جائے, شاید اولاد بھی یاد آ جائے. یہ نیند اتنی بڑی نعمت کہ وہی آپ کو بتا سکے گا کہ جسے نیند نہیں آتی. اسی لیے بعض مومنین کہتے ہیں, کیونکہ میں اکثر نیند کے حوالے سے بھی ایک مجلس پڑھتا ہوں, پورا ٹاپک ہوتا, آپ حیران ہوں گے کہ نیند میں اتنا بڑا ٹاپک. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کی وہی مجلسوں کا اثر, اس نعمت کو ہم بھرپور استعمال کیا کرتے ہیں, تو آپ کی مجلس میں بھی اگر سوتے نظر آتے ہیں تو اسی مجلس کا نتیجہ ہے, یہ نعمت خدا ہے. مگر مگر قرآن نے کہا کہ نیند کا سب سے بڑا فائدہ سباتا, یہ تمہیں سکون قلب عطا کرتی, اس سے آدمی فریش ہو جاتا, اس سے آدمی اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتا. دیکھیں نیند, ساری مصیبتیں گئی, ساری پریشانیاں گئی, ایک مرتبہ جب دوسری صبح اٹھا اگر صحیح نیند لیا بالکل فریش ہو کے اٹھے گا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بیویوں کو اسی لیے بنایا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے سکون ملے. یہ سکون پیدا کرنے کا ذریعہ, یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہمیں ایسی بیویاں کم نظر آتی ہیں, یہ پروردگار عالم کی فیکٹری کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہوا, یہ ہمارے اور آپ کا جو کام ہے نا اللہ نے پیدا کر دیا, اور آگے اس کو ڈیولپ کرنا باپ اور ماں کا کام تھا, جو تربیت اولاد کا ایک حصہ ہوا کرتا, لیکن تربیت اولاد کا ایک حصہ آ گئے. آیت اللہ امینی ایک واقعہ لکھتے ہیں, واقعہ تو نہیں ایک جملہ لکھتے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں اس جملے کو, تربیت اولاد کے حوالے سے ضمنی بات آ گئی. فرماتے ہیں کہ خاتون نے میرے پاس آ کے مجھے ایک بات بتائی جو ایک جوک تھا, جوک نہیں تھا, لوگوں کو ایک جوک لگا, انہوں نے بہت سارا کہا کہ یہ بھی ایک عبادت, گناہ میں عبادت. کہا کہ ایک اس عورت نے آ کے مجھ سے یہ کہا, آغا امینی بہت مشہور عالم ہے ایران کی, اسلام میں خاندان ان کی کتاب ہے, شاید پنجیتن سینٹر کی لائبریری میں بھی ہو, اس میں لکھتے ہیں کہ اس نے آ کر کہا کہ جب کبھی میں اپنے شوہر سے ناراض ہوتی اور ہم دونوں کا لڑائی جھگڑا کرنے کا دل چاہتا تو میں اپنے بچوں کو لے جا کے پہلے کسی پڑوسی کے گھر میں یا ماں باپ کے گھر میں چھوڑ کے آتی ہوں, پھر واپس آ کے لڑائی جھگڑا کیا کرتی. ایسا اسکیجول بنا کے جھگڑا تو شاید ہی کوئی کیا کرے, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات مجھے بہت پسند آئی کہ میں نے پوچھا کیوں, کیا اس لیے کہ لڑائی جھگڑے کے اندر بد زبانی ہو سکتی ہے، بد کلامی ہو سکتی ہے، کوئی جملہ میں ایسا کہہ سکتا ہوں، کہہ سکتی ہوں کہ جو میرے بچے یا بچی کے ذہن میں بیٹھ جائے، آئندہ اس کی تربیت میں رکاوٹ بن جائے. تو لڑنے سے پہلے میں وہاں چھوڑ کے آتی ہوں. مجمع ہنس دیا تھا، آقا امینی کہتے کہ میرے سامنے بیٹھے لوگ ہنس دیے تھے. میں نے اس کو میں نے تعریف کر کے کہا کہ تیرا پہلا عمل غلط ہے، مگر دوسرا عمل عبادت، تجھے اس کے ثواب ملے گا. یہ فقط اس لیے کہ بچے کے ذہن، پھر آگے اپنی کتاب میں جملہ بھی لکھتے ہیں. اسی لیے اگر آپ یہ نہ کر سکے تو کم از کم اتنا کریں کہ جس کمرے میں آپ کو جھگڑا کرنا ہے اپنے شوہر سے، بچے کے گہوارے کو، چھوٹے بچے کی بات کر رہے ہیں، شیرخوار بچہ جو ہمارے آپ کے اعتبار سے نہ کچھ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، اس کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیں، اس کے جھولے کو دوسرے کمرے میں لے جائیں. پھر تو اب یہ ہوتی، یہ کام ہمارے کرنے کا، ہر کام آدھا اللہ کرتا ہے، باقی آدھا ہمیں کرنا ہوتا. تو اب اگر قرآن کہہ رہا کہ بیویاں ہم نے اس لیے پیدا کی تاکہ سکون، اور ہماری بیوی ہم کو سکون نہیں دے رہی، آپ کی بیوی آپ کو سکون نہیں دے رہی، شوہروں کی بھی کچھ ذمہ داری، وہ بھی ابھی آ رہی. مگر فی الحال آیت کا جو اسٹائل ہے، کہا اس لیے کہ یقیناً اس گھر کے اندر اس نے کوئی ایسا ماحول دیکھا ہوا، چاہے والدین کہیں کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے کبھی نہیں لڑے، لیکن کیا تم یقین کے ساتھ اس وقت بھی کہہ سکتے ہو کہ جب یہ بچہ شکم مادر میں تھا، یا جب یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ تمہارے خیال میں ناسمجھ تھا؟ تو قرآن کہتا ہے لتسکنوا الیہ. اب آغا حسین مظاہر، انہوں نے بھی ایک واقعہ لکھ دیا، ان کی کتاب پیارا گھر، اس کا اردو ترجمہ تو میں نے سینٹر کی لائبریری میں دیکھا، اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ واقعہ تو نہیں ہے. بتا یہ رہے کہ قرآن کہتا ہے لتسکنوا الیہ، بیوی اس لیے پیدا کی گئی تاکہ تمہیں سکون دے. کہتے ہیں کہ میرے ایک استاد نے ایک دن اپنی مجلس میں، مجتہد کا استاد بھی مجتہد ہوتا ہے، اپنے درس میں ایک سوال کیا کہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان میں وہ لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں جن کو ان کی بیوی تکلیف پہنچاتی ہے اور سکون نہیں دیتی ہے، وہ اپنی بیوی سے عاجز. کہ سارا مجمع کھڑا ہو گیا سوائے ایک آدمی. اچھا میرے دل میں اطمینان پیدا ہوا کہ کم از کم ایک مومنہ تو اس دنیا میں ایسی ہے نا جو اپنے شوہر کو اتنا سکون دیتی کہ وہ شوہر بیٹھا رہا. تو میں ابھی تعریف کرنے لگا تھا، بیٹھے آدمی نے کہا کہ میری بات تو سنیے، آج ہی میری بیوی نے میری ٹانگ توڑ دی، اس لیے میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا ہوں. میری ٹانگ ٹوٹی ہے بیوی کے ہاتھ سے، اس لیے میں نہیں کھڑا ہوا ہوں. تو خیر قرآن کہہ رہا، اب یہ مراجع کرام اور مستحبین کے درس کے حوالے میں دے رہا ہوں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ بیویوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں سکون ملے. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ ادھر دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اولاد سے جان چھوڑانا، اچھا یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ذہنوں میں ڈالا گیا، یہ ہمیں برین واش کیا گیا، یہ ہمیں ذہنی غلام بنایا گیا. ہم اور آپ تو پھر بھی اسلام کی برکت سے سمجھتے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں عام عزیز کی، میں بات کر رہا ہوں عام امریکن کی، میں بات کر رہا ہوں کہ عام یورپینز کی، ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے نا. تو اکثر ملکوں میں اس وقت برتھ ریٹ یا برتھ ریشو مائنس میں جا چکا، محتاج بھی ہیں وہ دوسروں کو بلانے پر، لیکن یہ بھی ان کو گوارا نہیں ہے چنانچہ پھر اب ہمارے ذہنوں میں بھی یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ مسئلہ، آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ پیس آف مائنڈ، آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ذہنی سکون. اتنی پوری دنیا کی حکومتیں مل کر ڈرگس کو ختم کرنے کے پیچھے لگی ہیں، نہیں ختم کر پا رہی، بڑھتا جا رہا. کیوں؟ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ آدمی آخر ڈرگس کے پیچھے کیوں جاتا، جس میں اس کا اپنا پیسہ بھی خرچ ہو رہا، جس میں اس کی صحت بھی خرچ ہو رہی. مسئلہ سب جگہ یہ کہ سکون چاہیے، اسے ایک ایسی دنیا چاہیے جس میں وہ چلا جائے تو کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہ آئے. اچھا یہ دوسری بات کہ افلاطون نے جو یوٹوپیا لکھی وہاں سے لے کے آگے تک، ہر انسان کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا کہ ایسی حکومت تلاش کرو کہ جہاں پہ تمہیں کوئی پریشانی نہ رہے، اور ایسی حکومت آج تک انسانوں کو نہیں ملی. یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں کو ہم اور آپ باقاعدہ رش کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں کا ماحول کتنا اچھا ہوگا، وہاں بھی ڈرگس حد سے زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں، بلکہ ان کا ہمارے ملکوں سے جھگڑا اس بات پہ کہ آپ کے ملک سے ڈرگس آتی کیوں ہے، تو پیدا ہمارے یہاں ہوتی ہے، کنزمپشن وہاں پہ ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ ہو رہا کیوں؟ بھائی وہ تو اتنے بظاہر دیکھنے میں اتنے اچھے نظر آ رہے ہیں. دنیا میں سوسائڈ کا سب سے زیادہ ریٹ سویڈن کا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالباً دا بیسٹ ویلفیئر سسٹم سویڈن کے اندر ہے. وجہ یہی ہے کہ ہر انسان جس انداز کی حکومت چاہتا ہے، وہ ہر انسان کی فطرت میں بھی ہے تکلیف. افلاطون نے یوٹوپیا کتاب اسی ٹاپک پہ لکھی, اور وہاں سے لے کے ڈرگس تلاش کرنے والا اور ہیروئن سے بھی طاقتور نشے میں جانے والا وہ کھو جاتا, وہ واقعا ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا جہاں کوئی بیماری نہیں, جہاں کوئی پرابلم نہیں, جہاں رزق کا کوئی مسئلہ نہیں, جہاں دشمنوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا یہ فطری جذبہ, اور ایک آنے والا امام اسی لیے وہ حکومت قائم کرے گا, یہ فطری پکار ہے, یہ ہر انسان کے دل کی آواز ہے. اور انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل شعبان کی تقاریر میں ہوگی. ابھی خلاصہ یہ کہ سکون چاہیے. سکون کی تلاش میں کوئی شراب پیتا, سکون کی تلاش میں کوئی ڈرگس کی جانب جاتا, یہی پیس آف مائنڈ یا سکون چاہیے کہ جس کی خاطر انسان میوزک کی جانب دوڑ کے جاتا, یہی سکون ہے جو انسان سے ہزاروں گنا کرواتی چلی جاتی ہے. مگر قرآن کہہ رہا کہ ہر جگہ تمہارا پرابلم یہی ہے کہ تم نے بیماری کو تو سمجھ لیا, اس کا علاج نہیں سمجھ پا رہے ہو. سکون چاہیے مگر سکون شراب میں نہیں ملے گا, سکون نشے میں نہیں ملے گا, سکون میوزک میں نہیں ملے گا, سکون زنا میں نہیں ملے گا, سکون زنا کے الٹے سیدھے غیر انسانی اور حیوانی طریقوں میں نہیں ملے گا. سکون ملے گا تو قدرت نے اعلان کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ میں نے سکون رکھا ہے دو چیزوں میں. یہ دونوں قرآن کی آیت, اعلیٰ وَبِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ, نمبر ایک خدا کی یاد ہے جو انسان کے دل کو سیٹسفیکشن اور اطمینان عطا کرتی ہے, اور نمبر دو یہ شادی کا رشتہ ہے جو سکون عطا کرتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اسی لیے آیت میں آیا کہ جہاں پہ صحیح شادی ہوگی, یہ خدا کا وعدہ کہ ہم نے بیویوں کو پیدا کیا سکون کے لیے, اور شوہر اور بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کو ہم نے قرار دیا. اللہم انی اسالک موجبات رحمتک, ہر نماز مغرب اور ہر نماز عصر کے بعد یہ دعا مستحب ہے, اگر دیگر نمازوں کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن خاص ان دو کے بعد ریکمینڈیشن ہے. نہیں, نماز مغرب اور نماز ظہر. اللہم انی اسالک موجبات رحمتک, دعا کیا, آئے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو تیری رحمت کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب مجھے عطا فرما, وہ چیزیں عطا فرما. جیسے میگنیٹ لوہے کی چیز کو کھینچتا, اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رحمت خدا کو کھینچتی ہیں, جو رحمت خدا کو کھینچنے والی چیزیں مجھے عطا فرما. یہ آپ اپنی مغرب اور ظہر کی نماز کے بعد والی دعا میں کہتے ہیں. مگر وہ کون سی چیزیں جو رحمت خدا کو گھروں میں لایا کرتی ہیں, وہ کون سی چیزیں جو میگنیٹ کا کام کرتی ہیں, جہاں آپ رکھ دیں گے رحمت خود ہی کھنچ کے آئے گی. ایک تو یہ ہے کہ رحمت کو ڈھونڈنے ہم جائیں, رحمت کو سرچ ہم کریں, رحمت کی تلاش میں ہم نکلیں, اور ایک ہے کہ ہم آرام سے گھر میں بیٹھے رہے رحمت کھنچ کے ہمارے گھر میں آئے. اس میں سے قرآن نے کہا یہ رشتہ ازدواج ہے. جعل بینکم مودتا ورحمہ, ہم نے شوہر اور بیوی کے رشتے میں مودت رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے. مودت یہ وہ لفظ ہے کہ جو آپ اہل بیت کے حوالے سے جانتے ہیں. اہل بیت سے جو محبت کی جاتی ہے وہ عام محبت نہیں ہے, وہ ویسی محبت نہیں ہے جیسے فلمی ایکٹر سے کی جاتی ہے, جیسے کسی پلیئر سے کی جاتی ہے, جیسے کسی میوزیشین سے کی جاتی ہے. اہل بیت کی محبت چیز ہی دوسری ہے. کہا اس سے ملتی جلتی محبت ہم نے شوہر اور بیوی کے رشتے میں رکھی ہے, لیکن کب, جب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو سکون پہنچائے. تو قرآن کریم شادی کے مسئلے پر اتنا زور اس لیے بھی دے رہا, اور پیغمبر اسے بار بار اپنی سنت اس لیے بھی قرار دے رہے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے بار بار یہ لفظ کیوں آیا؟ میں شروع کی حدیثیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. بار بار کیوں کہا کہ انبیاء کی سنت ہے عورتوں سے محبت؟ کتنا عجیب لفظ ہے, یعنی اچھا بھی نہیں لگ رہا, مگر بار بار کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ پیغمبر اس دنیا میں کیوں آئے, مقصد رسالت کیا؟ ابھی بھی ربیع الاول چل رہا, یقیناً آئندہ جمعرات نوچندی ہے, آئندہ اتوار ربیع الثانی, ابھی تو چل رہا ہے ربیع الاول نا. تو پیغمبر کے حوالے سے ایک سوال کروں, پیغمبر دنیا میں کیوں آئے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے حبیب ہم نے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا. اور رحمت گھروں میں آتی کیسے؟ رحمت گھروں میں آتی ہے شادی کے رشتے کے ذریعے, سورہ روم کی آیت کہہ رہی ہے. تو پیغمبر رحمت دینے آئے, رحمت ملتی اس طریقے سے, اس لیے بار بار کہا یہ رشتہ ازدواج سنت انبیاء ہے, یہ میرا طریقہ ہے, میں اس پہ عمل کیا کرتا ہوں. تو گھر میں رحمت و سکون, یہ دو چیزیں وہ جو آپ ملین ڈالر بھی خرچ کر دیں دنیا کے کسی مارکیٹ میں نہیں ملے گی. اگر ملے گی تو اسی رشتہ ازدواج میں ملے گی. اب پھر جائیے اس آیت پر, پھر جائیے اس آیت پر جو استعمار اور جو سپر پاورز کے طریقے کو بتاتی ہے. قرآن کہہ رہا وَإِذَا تَعَلَّى سَحَا فِي الْأَرْضِ لَيُفْسِدَ, کہ جب انہیں دنیا کی حکومت ملتی ہے یہ فساد برپا کرتے ہیں. تو اب شیطانی طریقہ کار ہے دنیا سے سکون ختم کرو, رحمت ختم کرو, فساد لے کے آؤ. کیونکہ دو چیزیں ضد, جہاں رحمت ہے وہاں فساد نہیں ہوگا, جہاں فساد ہے وہاں رحمت نہیں ہوگی. جہاں سکون ہے وہاں فساد نہیں ہوگا, جہاں فساد ہے وہاں سکون نہیں ہوگا. شادی کا رشتہ بنایا گیا سکون کے لیے, اور وہ جو سپر پاور اور شیطانی طاقتیں ہیں وہ دنیا میں فساد برپا کرنا چاہتی ہیں, تو ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ شادی کا رشتہ ہے. ان کے راستے کا سب سے بڑا مسئلہ شادی کا ہے. وہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں یعنی سکون ختم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے پہلے تلوار وہ اس رشتہ اس دیوار پہ چلاتے ہیں, مختلف انداز سے اس رشتے کو ہلکا کرتے ہیں, مختلف انداز سے اس رشتے کی اہمیت کو ختم کرتے ہیں, ایسا ماحول بناتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت یہ سمجھ بیٹھے کہ ایک ساتھ شادی کے ذریعے سے رہنے میں پابندیاں ہیں, بیڑیاں ہیں, جکڑ بندیاں ہیں, اور آزاد رہو جب چاہے الگ ہو جاؤ. یہ تصویر بنائی جاتی ہے جو بہت پرانی روایتیں نہیں, جو روایتیں بہت پرانے زمانے سے ہمارے درمیان مشہور ہے. وہ کیا, دجال جنت کو جہنم بنا کے لائے گا, جہنم کو جنت بنا کے لائے گا. ہم سمجھ رہے ہیں کبھی 100, 200, 500 سال کے بعد یہ ہوگا. ارے یہ آج ہو رہا ہے, آج ہو رہا ہے. جو ازدواج رحمت لے کے آتا ہے, جو شادی کا رشتہ سکون لے کے آتا ہے, وہ ایک مصیبت لگ رہا ہے, وہ ایک برڈن لگ رہا ہے, وہ ایک قید لگ رہا ہے. اور جو بغیر شادی کی زندگی گزارنا, ان ساری چیزوں سے آدمی کو محروم کرتا ہے, نہ رحمت ملے گی, نہ محبت ملے گی, نہ سکون ملے گا, وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہی تو دجال کا طریقہ کار ہے. تو دجال کو کہیں اور نہ ڈھونڈی, آج بھی آپ کے سامنے ہے. جنت یعنی اس جماعت کو جہنم بنا رہا ہے, اور جہنم یعنی بغیر شادی کے زندہ رہنے کو جنت بنا رہا ہے. تو قرآن نے وہ تین فائدے ایسے بتا دیے کہ ان فائدوں کے لیے تو انسان لاکھوں خرچ کرے تب بھی کم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا شراب پہ لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نا گیمبلنگ پہ لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ میوزک پہ لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں. یہ سب خرچ کرتے ہیں, وہ ہمیں فری میں مل رہا ہے اور ہم اسے ٹھکرا رہے ہیں. ہم اس کے ہم کفران نعمت کر رہے, لیکن شکر تم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یاد رکھو جب کفران نعمت کرو گے تو سخت ترین مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے. اور شادی کے حوالے سے آج کی آخری بات, باتیں بہت ساری ہیں مگر 60 سال 70 سال 50 سال کی شادی شدہ زندگی کو ایک 30 منٹ یا 35 منٹ کی تقریر میں سمونا ناممکن ہے. تین بڑے اہم فائدے جو قرآن نے بتایا, دوسرے کے اندر تین چیزیں آ گئی لیکن میں اس کو ایک ہی کاؤنٹ کر رہا ہوں. اور تیسری اور آخری چیز, انتم لباس لہن وہن لباس لکم. یہ اس سے پہلے بھی آ گیا لیکن یہ فقط اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہی آیت تو ہماری اگلی تقریر کا رشتہ, ہماری اگلی تقریر سے رشتہ جوڑے گی, یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق. یہ نیکسٹ سنڈے کی تقریر کا عنوان ہے. میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہ ٹائم ٹیبل نہ پڑھیں اور بیچارے غلط فہمی میں یہاں آ جائیں, تو میں ہی ان کی غلط فہمی دور کر دوں. تو آپ دیکھیے یہ آیت کیا, یہ آیت شوہر اور بیوی کے حقوق بھی بتا رہی ہے, شادی کے رشتے کے فوائد, بینیفٹ, بلیسنگ, رحمتیں بھی ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے. کیا اس آیت کا ترجمہ, آیت کا ترجمہ آپ یہ بھی دیکھو, یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم ان کے لیے لباس ہو وہ تمہارے لیے لباس. کہا یہ شادی کے رشتے کا تیسرا مقصد یہ بنتا, یہ فائدہ بنتا ہے جو لباس پہن کے تمہیں فائدہ ملتا. لباس پہن کے آدمی کو تین بڑے فائدے حاصل ہوتے. دوسری چیز میں بھی تین باتیں تھیں, تیسری میں بھی تین باتیں. نمبر ایک, لباس کا ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ اپنے جسمانی عیب کو چھپایا جائے. ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سارے لباس دنیا میں ایجاد اس لیے ہوئے کہ ان لوگوں کے جسم میں کوئی عیب تھا, اور انہوں نے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے ایک لباس بنا کے اس کو فیشن میں رائج کر دیا. دستانوں کی تاریخ یہی بتائی جاتی ہے, موزوں کی تاریخ یہی بتائی جاتی ہے, سب سے بڑھ کر مفلر کی تعریف یہی بتائی جاتی ہے. اگرچہ ہمارے ہندوستان میں اس کا دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی اتنی بڑی داڑھی کا بھی مقصد یہی تھا, لیکن خیر وہ داڑھی کا کیا مقصد تھا یہ مجھے نہیں پتا. مفلر کی تاریخ میں نے پڑھی ہے. تو جسمانی عیب کے لباس چھپایا کرتے, کسی کے جسم میں کوئی ایسا عیب آ جائے. الحمدللہ آپ سب صحیح و سالم بے عیب موجود ہیں, اس لیے آپ کو اندازہ نہیں. عیب پیدا ہو جائے کس طرح سے اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی. کہا کہ یہ شوہر اور بیوی اس شادی کے رشتے کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ یہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے, وہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے. لباس کا دوسرا مقصد یہ کہ موسم کی سختیوں اور شدتوں سے آدمی کے بدن کو محفوظ رکھے. تو جس طرح سے یہ دنیاوی موسم ہوتے, اس طرح انسانی زندگی میں بھی شدت کے اور نرمی کے اور آسائش کے اور سختی کے موسم آتے رہتے ہیں. یہ شوہر اور بیوی کے رشتے کا کام ہے کہ ان تکلیفوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے. اللہ کا رسول کہتا ہے تم نے کیا کہہ دیا, کس آدمی سے کہا, جس نے کہا اللہ کے رسول آج کل میرے اوپر بڑا مشکل وقت گزر رہا, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, سارا دن کوشش کرتا ہوں, رات کو خالی ہاتھ گھر واپس آتا ہوں, لیکن جب گھر کا دروازہ کھولتا ہوں اور یہ توقع کر رہا ہوتا ہوں کہ بیوی انتہائی غیظناک انتہائی غضبناک انتہائی غصے کے عالم میں مجھ سے بات کرے گی. وہ اس انداز سے مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھتی ہے اور اس انداز سے میرا استقبال کر کے مجھے اپنے کمرے تک لے جاتی ہے کہ میری ساری تھکن میری ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے, اگلی صبح تک میں آرام میں آ جاتا ہوں. پیغمبر نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو کہ بیوی بیوی, اس کو بیوی نہ سمجھو, یہ پورے عین ہے جو پروردگار نے تمہیں اسی دنیا کے اندر عطا کر دی ہے. تو مقصد یہ بتایا. پیغمبر نے اس کے بعد کہا کہ بس اللہ اللہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے بندہ مومن پر آفتر اسلام. اسلام تو پہلی نعمت, اسلام کے بعد اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ ایسی شریک حیات اسے ملے کہ جب اس کو دیکھے اپنی ساری مشکلات کو بھول جائے, وہ تبسم کے ساتھ وہ خوش دلی کے ساتھ وہ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے. اور پھر تیسرا اور آخری, کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا نماز کی یہاں ہونا, تو خلاصہ یہ کہ دوسری چیز کہ جو موسم کی سختیاں, سردی کا لباس الگ, گرمی کا لباس الگ, صحرائی علاقے کا لباس الگ, برفانی علاقے کا لباس الگ, لباس کا ایک مقصد یہ بھی تو ہے نا, تو یہی مقصد لباس کی مثال دینے سے ہے کہ شوہر اور بیوی اسی طرح سے جب زندگی کے درمیان کبھی سختیاں آتی ہیں, کبھی پریشانی آتی ہیں, کبھی نرمی آتی ہیں, وہ ایک دوسرے کا ایسا سہارا بنے جیسے لباس ہمیں گرمی سے بھی بچائے, لباس ہمیں سردی سے بھی بچائے, لباس ہمیں برف سے بھی بچائے, لباس ہمیں مے یا بارہ سے بھی بچائے, یعنی بارش سے بھی بچائے. اور تیسری چیز, لباس آدمی کی شان بڑھاتا ہے, لباس آدمی کی زینت بڑھایا کرتا ہے, لباس پہننے سے فرق پڑ جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں ایک چھوٹی ٹوپی ہے, ایک وہ مجلس والی ٹوپی ہوتی ہے, ایک وہ امامہ ہوتا ہے, ایک آپ کا عام لباس ہوتا ہے, ایک پینٹ شرٹ ہوتا ہے, ایک بہترین سنا ہوا سوٹ ہوتا ہے, فرق پڑتا ہے, زینت بڑھتی چلی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ شوہر بیوی کی زینت بنے, بیوی شوہر کے لیے زینت بنے. شادی کا ایک بڑا مقصد یہی ہے, تمہارے عیب چھپے تمہارے شریک حیات کے ذریعے سے, زندگی کی مشکلات دور ہو تمہاری شریک حیات کے ذریعے سے, معاشرے میں تمہاری زینت بڑھے شریک حیات کے ذریعے سے. لیکن یہ وہی ہوگا جہاں شادی کا نظام باقی ہے اور جہاں پہ ویسی بیوی. اب یہ کیونکہ ڈر تھا, مصائب نہیں تھے, لیکن ہمارے درمیان ڈاکٹر محمود صاحب تشریف لے آئے ہیں, یہ ایک نیا اضافہ ہے پنجتن سینٹر کے لیے, ہمارے ممبرز کے لیے. مگر جب وہ یہاں تشریف لائے تو اس کے ساتھ ہی انہیں اپنی زندگی کے اس بدترین سانحے سے دو چار ہونا پڑا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا پاکستان میں. آپ سب ان سے واقف بھی ہیں اور مزید واقف بھی ہو جائیں گے اس اعتبار سے کتنے باصلاحیت شخص ہیں کہ میری تو آدھی ذمہ داریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. مدرسہ, دعائے کمیل, انگلش لیکچر, کتنے ہی ایسے میرے مسائل ہیں جو مجھے ہمیشہ سے پریشان کر رہے ہیں, وہ بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے. ان کے والد کا آج سال ثواب ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پورے مسائل نہ صحیح مگر ایک ہلکا سا ٹچ دے کے درس کو اختتام تک پہنچاؤں. مگر یہ سارے فوائد اس وقت حاصل ہوں گے جب دو چیزوں کا آدمی خیال رکھے. پہلی چیز یہ ہے کہ شادی کے انسٹیٹیوشن کو باقی رکھے, یہ ویسٹ کے اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جائے کہ شادی ایک مصیبت. اور دوسری چیز یہ کہ پھر صحیح شادی کر, جیسے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ہمیں میلبرن کے اندر کتنا بڑا مسئلہ ہے, اگر آدمی کے پاس گاڑی نہ ہو تو اب یہ مسئلے کا لے کہ گاڑی خریدے, مگر ابھی گاڑی بھی صحیح خریدے نا, اتنی ایسی گاڑی نہ خریدے جو اس کو اور زیادہ مصیبتوں میں مبتلا کر دے. غلط گاڑی آدمی کے لیے کتنا بڑا مسئلہ. میں تو اس دن سے بہت الرجک ہوا جس دن ریگل کے چوک پر مجھے گاڑی کو دھکا لگانا پڑا اپنے ایک دوست کی, اتنا گھبراہٹ گاڑی ہو گئی کہ اس کے بعد سے میں تو گاڑی میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں. لیکن خیر وہ الگ مسئلہ کہ آدمی اگر صحیح گاڑی نہ, گاڑی خرید لینا مسئلہ نہیں, گاڑی صحیح ہونا چاہیے. اسی طرح ہر چیز کا مسئلہ, مکان ضروری ہے لیکن صحیح مکان آدمی خریدے. بعض مکان ایسے ہوتے کہ اور پھنس جاتا ہے. تو اگر شادی بھی صحیح ہو, شادی صحیح کیسے ہو, یہ دو سال پہلے ہماری ایک تقریر ہو چکی ہے سلیکشن آف اسپاؤس, اس کے اندر تفصیل آ گئی, تھوڑا سا تذکرہ کل آئے گا. لیکن بہرحال واقعاً اگر صحیح معنوں میں شادی ہو تو کیفیت کی ہوتی ہے کہ ہم اور آپ تو عام انسان, ہم اور آپ تو عام انسان. ہم اگر اپنی بیویوں کی تعریف کریں تو اتنی حیرت کی بات نہیں, وہ ذرا سی اچھی چائے بنا کے دے دے تو تعریف کرنے کو دل چاہتا, وہ ذرا مسکرا کے بات کر لے تو تعریف کرنے کو دل چاہتا. مگر اگر دیکھیں, نانا کے تذکرے سے بات شروع ہوئی تھی کہ نانا نے ایک ایسا جملہ کہا جو ہمیں اور آپ کو بھی بڑا عجیب لگا پیغمبر کی زبان پر, اور ختم ہو رہا ہے نواسے کے تذکرے پر کہ نواسے نے بھی ایک ایسا جملہ کہا جو ہمیں بڑا عجیب لگا حسین جیسے زاہد و متقی کی زبان پر. تمام ائمہ مولا کائنات کو چھوڑ کے زہد اور تقوی اور عبادت میں ضرب المثل ہے میرا آقا حسین, مگر یہ جملہ بھی کہہ رہے ہیں. یہ عام آدمی کی زبان سے بھی مجمع عام میں اچھا نہ لگے، بے تکلف دوستوں کی بات الگ ہے۔ کہا میرا آقا حسین، مگر کہہ رہا اس لیے کہ اس مسئلے کی اہمیت کو بیان کرنا تھا۔ فرماتے ہیں میرا دل اس گھر میں نہیں رکھتا جس گھر میں رباب نہ ہو۔ اس انداز سے ایک عام آدمی بھی اپنی بیوی کی تعریف کرے تو بعض اوقات مجمع کو بھی شرم آتی ہے، تعریف کرنے والے کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ یہاں تو آقا حسین کی بات ہو رہی ہے، سرکار سید الشہداء کی بات ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ اتنا اہم تھا کہ وہاں نانا جیسے زاہد اور متقی نبی نے پیغام دیا، چاہے اپنی ذات کو درمیان میں لائے ہوں، اور یہاں بھی مسئلہ اتنا اہم تھا کہ حسین جیسے عابد شبیدار معصوم امام نے پیغام دیا۔ کون حسین؟ جن کے بارے میں خود ان کے بیٹے سے پوچھا گیا، مولا سجاد آپ کے بابا کا طریقہ عام خاندان بنی ہاشم سے بالکل الگ ہے، حتیٰ یہ کہ وہ طریقہ آپ کے دادا میں بھی نہ تھا۔ کہ اتنی کم اولادیں ہیں، حسین کی عمر تقریباً 60 سال ہے، 57 سال ہے، کتنی کم اولادیں ہیں۔ میرا مولا علی 28 اولادیں دنیا میں چھوڑ کے گئے، اور سادات کی نسل دیکھیے۔ تو ایک مرتبہ چوتھا امام جواب یہی تو دیتا ہے کہ ارے تو کہہ رہا ہے کہ میرے بابا کی اولادیں کم، اور مجھے اس پہ تعجب ہے کہ اتنی اولادیں بھی کہاں ہو گئی۔ میرا بابا ہر وقت اس طرح سے مصلی عبادت پہ کھڑا رہتا تھا کہ اس کے پاس وقت کہاں تھا، یہ بات کو سمجھانے کے لیے زہد و تقوی کو۔ مگر ایسا زاہد و متقی معصوم وہ کہے کہ اس گھر میں میرا دل نہیں رکھتا جس گھر میں رباب نہ ہو۔ یہ صحیح بیوی کی اہمیت کو بتایا جا رہا، اور بیوی نے بھی تو ثابت کر کے دکھا دیا نا کہ وہ کتنی وفادار تھی اپنے شوہر کی، کہ 11 محرم کو جب سیدانیوں کا لٹا قافلہ مدینے سے چلا تھا تو رباب، باقی ہر بیوی اپنے اپنے وارث کے لاشے پہ پہنچی تو رباب بھی حسین کے لاشے پر آئی۔ پہلے تو لاشہ حسینی کا طواف کیا، اور اس کے بعد کہا اے میرے وارث، اے میرے والی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آج میں جلتی ریتی پہ آپ کا لاشا دیکھ رہی، آج میں جلتے سورج کے نیچے آپ کا لاشا دیکھ رہی، اور اس وقت آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ ارے اگر میرے سر پہ چادر ہوتی تو میں اپنی چادر آپ کے لاشے پہ ڈال دیتی، لیکن ہاں یہ چادر بھی چھینی جا چکی ہے، بس آپ کی کنیز اتنا وعدہ کرتی ہے آج کے بعد کبھی سائے کے نیچے اور چھت کے نیچے نہ بیٹھے گی، آج کے بعد کبھی فرش بچھا کے نہ بیٹھے گی۔ اور عزاداروں ایک سال تو یہ زندان شام میں قید رہی، وہاں کا تو قید خانہ یزید نے ایسا رکھا کہ وہاں نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی فرش ہے، نہ کوئی لباس ہے۔ جس لباس کو پہن کر یہ بیویاں کربلا سے آئی تھی اسی لباس میں یہ مدینے واپس گئیں، حتیٰ جب سکینہ کا انتقال اس زندان شام میں ہوا تو اسی جلے ہوئے کرتے میں سکینہ کو کفن ملا، جو شام غریبہ خیموں کی آگ سے کرتا جل اٹھا تھا۔ تو وہاں تو سب نے یہ وعدہ پورا کیا، مگر جتنی آسانی سے آپ نے سن لیا نا، یہ جملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ خدا آپ کو کبھی شام کی سردیوں میں لے جائے اور دمشق کی برف باری آپ دیکھیں اور سوچیں کہ جب چھت بھی نہیں ہے، جب کوئی کمبل و لحاف بھی نہیں ہے، جب لباس بھی بوسیدہ ہے، اور ننے ننے بچوں کے ساتھ زینب اس زندان شام میں گزارا کر رہی، مگر رباب تو مدینے میں آ کر بھی جب تک زندہ رہی نہ کبھی چھت کے نیچے گئی، نہ کبھی فرش بچھا کے بیٹھی۔ الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مرحوم حکیم سید حسنین رضا ابن سید ابو القاسم، اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات، خصوصا آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگارہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کی آج یہ مجلس ہوئی، انہیں جو مومنین اور مومنات یہاں موجود ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو، اور کل اموات مومنین اور مومنات کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملق فرما۔ پروردگارہ ان مصائب اہل بیت کا واسطہ اہل بیت کے ماننے والوں، خصوصا پنجتن سینٹر میں باقاعدگی سے آنے والے ان مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ خصوصاً ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے مسئلے کو حل فرما, جن کے ویزے کا کوئی پرابلم یا مسئلہ ہے پروردگارہ ان کے اس مسئلے کو حل فرما, جنہیں اولاد کی کوئی پریشانی ہے ان کی اولاد کی ساری پریشانیاں دور فرما,